خواتین و حضرات، میں ڈاکٹر صاحب سے ایک ایسے عنوان پر آپ کو لیے زحمت دے رہا ہوں جو دعوت سے ریلیٹڈ ہے، دعوت سے منسلک ہے. یہ دین بنیادی طور پر دعوتی دین ہے، اور یہ فریضہ ہر نبی کے ذمہ دیا گیا اور ہر رسول کے ذمہ دیا گیا کہ وہ جائے اور دعوت حق دے، لوگوں کو اللہ کی وحدت کا پیغام دے. آج اس اہم موضوع پر میں ڈاکٹر صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں خطاب کریں. ڈاکٹر اسرار احمد، بعنوان بر صغیر میں دعوت اسلام کے لیے مواقع اور مسلمان غیر اسلامی ریاست میں، یہ دونوں عنوان کو ملا کر آپ کے سامنے تقریر ہوگی انشاءاللہ.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النحل، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. وقال عز وجل كما ورد في سورة حميم السجدة، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمين يا رب العالمين. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے عنوان میں دو چیزوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، بر صغیر کی اصطلاح غلط ہے. بر صغیر تو کسی چھوٹے سے جزیرے کو بھی کہہ دیں گے، چھوٹی خشکی. یہ ترجمہ کیا گیا ہے سب کانٹیننٹ کا. کانٹیننٹ کہتے ہیں بر اعظم کو، بر اعظم کانٹیننٹ. تو اعظم سے نیچے آتا ہے عظیم. یہ بر عظیم ہے ہند، بر عظیم ہے پاک و ہند. آج ہم اسے پاک و ہند کہیں گے، پہلے یہ بر عظیم ہند تھا. یہ غلط لفظ ہمارے ہاں لکھنے میں بولنے میں آ گیا ہے. بر صغیر تو کسی چھوٹے سے جزیرے کو بھی کہہ دیں گے، چھوٹی سی خشکی. یہ بہت بڑی خشکی ہے. یہ بر اعظم ایشیا کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے، اس لیے اعظم سے ایک سیڑھی نیچے اتریے تو وہ عظیم ہوتا. یہ بر عظیم ہے، بر صغیر نہیں. اسی طرح مسلمان غیر اسلامی ریاست میں، اس میں بھی ایک مغالطہ ہے. گویا کہ دنیا میں کوئی خالص اسلامی ریاست بھی ہے، جبکہ آج دنیا کی تمام مسلمان مملکتیں خالص غیر اسلامی ہیں. تو گویا کہ بنیادی طور پر کوئی فرق واقع نہیں ہوا. مسلم اکثریت کا ملک ہونا اور بات ہے اور اسلامی ریاست ہونا اور بات ہے, زمین و آسمان کا فرق. بہرحال ان دونوں موضوعات پر میں کوشش کروں گا کہ اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھوں, اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ میں بہت سے حضرات میری بعض آراء سے اتفاق نہیں کریں گے, لیکن میں خلوص و اخلاص کا تقاضا پورا نہیں کروں گا نہ اپنی ذات سے نہ آپ سے. اگر وہی بات آپ سے نہ کہوں اور آپ کے سامنے نہ رکھوں کہ جو میری حقیقی رائے ہے, تو میں چند باتیں رکھوں گا, قبول کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے. دیکھیے, بر عظیم پاک و ہند کے ضمن میں سب سے پہلے تو دو بدقسمتیوں کو نوٹ کر لیجئے. پہلی بدقسمتی یہ کہ یہ بر عظیم دور نبوت کی سعادتوں سے محروم رہا. دور نبوت میں یہاں تک دعوت اسلام نہیں پہنچی, اکا دکا کوئی لوگ مسلمان ہوئے ہیں. مالابار کا کوئی راجہ تھا جس نے شق القمر کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, اسے جب معلوم ہوا یہ تو اصل میں ایک عرب میں پیدا ہونے والے رسول کی انگلی کے اشارے سے ہوا تھا, تو وہ ایمان لے آیا. لیکن یہ آئسولیٹڈ واقعات ہیں. بحثیت مجموعی بر عظیم پاک و ہند دور نبوت کی برکات سے محروم رہا. پھر یہ کہ دور خلافت راشدہ کی برکات سے بھی محروم رہا. یہاں اسلام کسی قابل ذکر حیثیت میں آیا ہے دور بنی امیہ میں, وہ بھی کسی دعوت و تبلیغ کے مثبت مقصد کے لیے نہیں, بلکہ ایک انتقام اور بدلے کے لیے کہ کچھ مسلمان تاجروں کا ایک بحری قافلہ جو سرندیپ سے لنکا سے جا رہا تھا عرب کی طرف, اسے یہاں کراچی کے قریب, اسے یہاں کے سندھی ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. اس پر مطالبہ آیا اسلامی مسلمان حکومت کی طرف سے. وہ ملوکیت تھی, اب وہ اسلامی حکومت اس معنی میں نہیں رہی تھی جس معنی میں کہ خلافت راشدہ اسلامی حکومت تھی, کہ جو قیدی ہیں تمہارے پاس رہا کرو اور کمپنسیٹ کرو جو بھی نقصان یہاں ان مسلمان تاجروں کا ہوا ہے. جب اس کے جواب میں بالکل منفی رد عمل موصول ہوا تو پھر چڑھائی کا فیصلہ کیا گیا, گویا کہ یہ ایک سزا دینے کی ایک مہم تھی. بہرحال اس وقت جو اسلام یہاں آیا تھا اس کے کریکٹرز اس اسلام سے کچھ مختلف تھے جو بعد میں یہاں آیا. وہ اسلام جو محمد ابن قاسم کی سرکردگی میں سندھ میں آیا اور سندھ سے آگے بڑھ کر ملتان, بلکہ موجودہ پاکستان کے تقریباً پورے نصف علاقے تک پہنچ گیا تھا, فٹ ہلز آف کشمیر تک, تو یہ اسلام خالص عربی اسلام تھا. ملوکیت تو آ گئی تھی لیکن بدویت اور عربیت جو ہے اس کی چھاپ اس پر ابھی گہری تھی. اور اس اسلام میں نہ ابھی فرقے تھے, نہ مسلک تھے, نہ انفی, نہ مالکی, نہ شافعی, نہ حنبلی, نہ عقائد کے بارے میں بحثیں شروع ہوئی تھیں, علم کلام کی بحثیں ہوئی تھیں, نہ ابھی یونانی فلسفے اور منطق کا حملہ ہوا تھا, ابھی کچھ نہیں تھا, سادہ اسلام. اسلام اپنی اصل سادگی پر برقرار تھا, چنانچہ اس کی قوت تسخیر بڑی زبردست ثابت ہوئی, اور خاص طور پر محمد ابن قاسم جو نوجوان 17-18 برس کا نوجوان اور نہایت نیک اور پاک باز, سندھ کے ہندوؤں نے جو اپنی ایک روایت ہے کہ اس طرح کا آدمی تو کوئی اوتار ہی ہو سکتا ہے. فارسی میں بھی کہا جاتا ہے کہ در جوانی توبہ کردم شیوئے پیغمبر عشت, جوانی کے اس عمر میں بھی کوئی شخص پاک زندگی گزار رہا ہو تو یہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے, اور ہندوستان میں تصور پیغمبروں کا نہیں تھا, اوتاروں کا تھا. تو اسے بھی ایک اوتار سمجھ کر اس کی مورتیاں تراش کر مندروں میں رکھ لی گئیں اور ان کو پوجا جانے لگا. یہی چیز اس کے لیے خطرے کا سبب بن گئی ہے. کیونکہ اب بیک ہوم اسلام کا جو اصل گھر تھا عرب, اس میں ملوکیت آ چکی تھی, اور ملوکیت کبھی اسے برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اور شخص اتنا پاپولر ہو جائے کہ اسے چیلنج کر سکے. لہذا محمد بن قاسم کو بلایا گیا اور شہید کر دیا گیا. اب اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ اسلام ریسیڈ کرنا شروع ہوا, واپس آنا شروع ہوا, اس کے کچھ اثرات اس علاقے میں رہ گئے, لیکن اسلام کی واپسی ہو گئی. یہ اسلام کا پہلا ورود تھا بر عظیم کی سرزمین پر. اس کے بعد اسلام آیا ہے 300 برس بعد, اور اب یہ آیا ہے شمال مغربی سرحدی صوبے میں جو درے ہیں کوہ سلیمان میں, وہ ہے ہندو کش اور کوہ سلیمان میں, درائے خیبر ہے, درائے ٹوچی ہے, درائے گومل ہے, درائے بولان ہے, یہاں سے آنا شروع. اس اسلام کی خصوصیات کچھ اور تھی. ان 300 سالوں میں فقہی مسالک بھی پیدا ہو چکے تھے. حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, ان کے درمیان اختلافات بھی تھے, بحثیں بھی تھیں, مناظرے بھی تھے. دوسرے ایک خاص جو ہے تصوف کا فن جو ہے وہ بہت ترقی کر چکا تھا, اور اس میں اکثر و بیشتر وحدت الوجود کا تصوف اس کی بنیاد میں موجود تھا. تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں جو لوگ آئے وہ سب حنفی تھے, اور یہ ترک قبائل ہی تھے در حقیقت, اور ترکوں میں سے بھی غلام لوگ تھے, اسی لیے پہلا خاندان مسلمانوں کا یہاں خاندان غلامان کہلاتا ہے. ترک غلام تھے یہ, جو اپنی ذاتی صلاحیت اور اپنی استعداد کے بنا پر ترقی کرتے کرتے بادشاہت کے مقام تک پہنچے. آدم اسلام میں اس وقت 2 عظیم جگہوں پر غلاموں کی حکومت تھی, اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام میں غلاموں کا فیوچر کتنا روشن ہے. ممالیک, مملوک, یہ مصر میں حکمران تھے, وہ بھی غلام تھے. خاندان غلامہ, قطب الدین ایبک, شمس الدین التتمش, یہ سب کون تھے؟ غلام تھے. بہرحال اب جو اسلام آیا اس میں قیادت کی ایک تثلیث پیدا ہو چکی تھی, توحیدی شان نہیں رہی تھی. خلافت راشدہ میں قیادت توحیدی تھی, خلیفہ وقت ہی حاکم بھی تھے, خلیفہ وقت ہی مجتہد بھی تھے, عالم بھی تھے, اور وہی سب سے بڑے اللہ والے بھی تھے. لیکن اس کے بعد جو اسلام میں قیادت جو ہے مسلمانوں کی 3 شاخوں میں بٹ گئی. سیاسی قیادت, وہ تو قبائلی عصبیت کی بنیاد پر قائم ہو رہی ہے, تو سیاست تو ہو گئی طاقت کے بل پر, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اس کے بعد جو اس دینی قیادت تھی وہ 2 حصوں میں منقسم ہو گئی. علمی قیادت, علماء, مفسرین, فقہا, محدثین, اور ایک ہو گئی صوفیاء کی قیادت. تو یہ تھی کیفیت جس میں کہ بر عظیم پاک و ہند میں اسلام وارد ہوا ہے پہلے ورود کے 300 برس بعد. اب اس کے 500 برس کے بعد یہاں ایک اور ایلیمنٹ آیا, اور وہ تھا شیعیت کا. آپ کو معلوم ہے کہ 1000 عیسوی میں پاکستان کا جو علاقہ اس وقت کا ہے یہ عالم اسلام میں داخل ہو چکا تھا. شہاب الدین غوری وغیرہ کی حکومت وہاں تک تو تھی, البتہ دہلی پر 1206 میں, تخت دہلی جو ہے مسلمانوں کا 1206 میں شروع ہوا ہے. اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ 300 برس بعد یہاں پر یہ شیعیت آئی ہے, داخل ہوئی ہے, ورنہ اس سے پہلے خالص سنی اسلام تھا اور خالص حنفی. شیعیت کی وجہ سے جو کچھ بھی بعد میں اسلام کو یہاں پر اس تقسیم کی وجہ سے, شیعہ سنی اختلافات کی وجہ سے جو بہت بڑے بڑے نقصانات اٹھانے پڑے, ان میں سے مثلاً 2 کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر امبیڈکر, انہوں نے فیصلہ کیا تھا میں مسلمان ہو جاؤں, گویا کہ یہاں کے اچھوتوں کا مسئلہ وہ اس طور سے حل کرنا چاہتے تھے کہ ہم ان بلاک مسلمان ہو جائیں. لیکن جب ان کے بارے میں معلوم ہوا تو پھر وہاں پہنچ گئے کچھ لوگ کہ آپ اس مسئلہ کو اختیار کریں یا اس کو کریں. وہ اسی حیث بحث میں پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی بھی نہیں اختیار کرتا. اگر کوئی ایک اسلام ہے ہی نہیں, اب میں ایک کو اختیار کرتا ہوں تو دوسرے سے میری وہ خاصمت ہو جائے گی, دوسرے کو اختیار کرتا ہوں تو پہلے سے ہو جائے گی. اب اگلا دور آیا, ہندوستان میں انگریز آ گئے. یہاں موجود بہت سے غیر مسلموں کو شاید میری باتیں اب کچھ ناگوار گزریں, لیکن کچھ حقائق ہیں جو تلخ ہیں لیکن حقائق ہیں, انہیں سمجھنا چاہیے. انگریزوں نے یہاں آ کر حکومت چھینی سی مسلمانوں سے بیشتر. ویسے تو یہ کہ ہندو راجے مہاراجہ بھی تھے لیکن بیشتر علاقوں میں تو مسلمان حاکم تھے, لہذا انہوں نے مسلمانوں کو دبانا بہت ضروری سمجھا. اس لیے کہ جو سابق حاکم ہو ان میں ایسپیریشنز پیدا ہوتی رہتی ہیں کہ ہم تھے یہاں کے حاکم, کیوں نہ واپس حاصل کریں. بغاوت کے ان کے اندر جراثیم مسلسل پروان چڑھتے ہیں. مسلمانوں کو دبایا اور ہندوؤں کو اٹھایا. کیوں؟ کہ ہندوؤں کے لیے معاملہ صرف چینج آف ماسٹرز کا تھا, کوئی بڑا حادثہ تو نہیں تھا. پہلے مسلمانوں کے غلام تھے, اب انگریزوں کے غلام ہو گئے. اور اس اعتبار سے انگریز نے بھی انہیں قریب کیا اور ہندوؤں نے بھی مغربی علوم اور مغربی سائنسز کو پڑھنے میں بڑی سبقت کی. بنگال میں انگریز آیا اور بنگال میں آپ کو معلوم ہے اکثر و بیشتر جو سائنسدان پیدا ہوئے, جن کی کہ لکھی ہوئی ٹیکسٹ بکس جو ہیں بہت عرصے تک استعمال ہوتی رہی ہندوستان میں, یہ کون تھے؟ چیٹر جی, بینر جی, سب کے سب بنگالی تھے. ایک اور بات یہ ہے کہ ہندو اپنے ماضی سے بہت دور آ چکے تھے. ان کا ماضی عظمت والا, آخر اشوک کا دور بہت عظمت کا, چندر گپت موریا کا دور بہت عظمت کا, وکرم آدیت کا دور بہت عظمت کا تھا, لیکن وہ اب بہت پیچھے جا چکے تھے. تقریباً مسلمانوں کی آمد کی وجہ سے ہزار سال کا فصل واقع ہو چکا تھا. لہذا تہذیب و تمدن کے لیے بھی, جیسے کہ انہوں نے مسلمانوں کے زمانے میں فارسی پڑھی, فارسی پڑھتے تھے, کوڈ لینگویج فارسی ہے, جیسے کہ پھر بعد میں مسلمان اور ہندو اور سب نے انگریزی پڑھی. ملازمتیں ملیں گے تو انگریزی پڑھنے والوں کو ملیں گی, راستہ کیریئرز کا کھلے گا تو انگریزی پڑھنے والوں کا کھلے گا. اسی لیے کہاوت تھی ہندوستان میں, پڑھے فارسی اور بیچے تیل, دیکھو رے قسمت کے کھیل. اب فارسی پڑھ کے تو اسے کہیں حکومت کے اندر اہلکار ہونا چاہیے, اس کی حیثیت کچھ اور ہونی چاہیے. فارسی پڑھ کے اور تیل بیچنا, جبکہ مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی تو ابھی تہذیب اور تمدن, ان کی روایات ابھی تازہ تھی. لہذا جو غیر مسلم تھے یہاں کے, انہوں نے انگریزی علوم, انگریزی سائنس, انگریزی تہذیب, اس کو کھلے دل کے ساتھ خوش آمدید کہا, اور مسلمانوں میں ایک زبردست ڈویژن ہو گیا. بلکہ ابتدائی ریئیکشن تو بہت سخت تھا, یک طرفہ تھا. ہم نہ انگریزی پڑھیں گے, ہم نہ انگریزی علوم سیکھیں گے, نہ سائنس پڑھیں گے, ہم تو اپنے کونوں کھدروں میں, اگرچہ جو سیلاب آ گیا ہے اس کو روکنے کی طاقت تو ہم میں نہیں ہے, لیکن ہم کونوں میں جا کر بیٹھ جائیں گے. قال اللہ قال الرسول. اور انگریزی تہذیب سے اس قدر دوری کہ اگر کوئی میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھا لے تو کرسٹان ہو گیا. یہ تو کسی نے چمچہ استعمال کر لیا کھانے میں, کانٹا تو بہت دور کی بات ہے, چمچہ بھی استعمال کر لیا تو کرسٹان ہو گیا. تو اس درجے ریئیکشن تھا علماء کے زیر اثر حلقوں میں. گویا کہ وہ جو گاندھی جی کا فلسفہ تھا نان کوآپریشن, تو مسلمانوں نے انگریزوں کے ساتھ شدید قسم کا نان کوآپریشن فرام دی ویری بگننگ شروع کیا. اس پر سر سید احمد خان نے ان دونوں چیزوں کی مخالفت کی. ایک تو انہوں نے انگریزوں کو بتایا کہ دیکھو یہ جو آزادی کی جنگ تھی یہ صرف مسلمانوں کی نہیں تھی, 1857 کی, یہ تو مشترک تھی. تو اس کے اندر کیا سبب ہوا ہے, اس کی وجہ سے آپ مسلمانوں سے بوجھ محسوس نہ کریں. اور مسلمانوں سے بھی کہا بھائی انگریزی پڑھو, انگریزی علوم حاصل کرو, سائنس پڑھو, سائنٹیفک نالج حاصل کرو، ورنہ تمہاری حیثیت ہندوستان میں کیا رہ جائے گی؟ پلے دار رہ جاؤ گے یا گوشت فروش رہ جاؤ گے؟ اللہ اللہ خیر صلاح، اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تو اس اعتبار سے سر سید احمد خان ایک اہم لینڈ مارک ہے. اس کے علاوہ انگریزی دور کا ایک اور جو پہلو بہت اہم ہے، انگریزوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی کے تحت مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان مرافرت کو ہوا دی. یہ ان کی پالیسی رہی مستقل، یہ ایک قوم کی حیثیت سے سامنے نہ آ جائیں، پھر ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاؤں تو اکھڑ جائیں گے یہاں سے. تو یہ جو ہمارے ہاں شروع ہوا، کچھ اور فیکٹر بھی تھے. ہندوؤں میں ایک انتقامی جذبہ بھی تھا کہ مسلمانوں نے ہم پر حکومت کی ہے 800 برس 1000 برس، اور ظاہر بات ہے سارے حاکم اچھے تو نہیں تھے، کوئی کوئی اچھا بھی تھا تو افسر و بیشتر تو عیاش قسم کے لوگ تھے. ہم نے محل بنائے، تاج محل بنائے، ہم نے کوئی کام اور تو کیا نہیں. دین کی تبلیغ تو اولیاء اللہ نے کیا، صوفیاء نے کی، کبھی بھی سرکاری سطح پر، حکومت کی سطح پر یہاں تبلیغ اسلام کا اہتمام نہیں ہوا. ایک دو ایکسیپشنز ہیں، ایک راجہ گجرات کاٹیاواڑ کے علاقے کا جس نے کہ تبلیغ کا اہتمام کیا، ایک راجہ کشمیر کا تھا جس نے تبلیغ کا اہتمام کیا، باقی حکمرانوں نے کوئی کوشش نہیں. آزادی سے قبل متصلن جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اس کا ایک اہم فیکٹر یہ تھا کہ مسلمانوں میں ہندوؤں کا ایک خوف پیدا ہو گیا، کیونکہ جو نظام اب بن چکا تھا وہ تو یہ تھا کہ ووٹ کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، ون مین ون ووٹ. اس کے اعتبار سے مسلمان اقلیت میں اور غیر مسلم ہندو یہاں اکثریت میں، تو گویا کہ ہمیشہ کے لیے اگر ایک ملک کی حیثیت سے یہ ملک جو ہے تقسیم آزادی حاصل کرتا ہے تو مسلمان غلام ہو جائیں، ان کی تہذیب بھی ختم کر دی جائے گی، شدھی کی تحریک شروع ہو چکی تھی، ان کا مذہب بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی. میوات کے علاقے میں بڑی زبردست تحریک اٹھائی گئی تھی شدھی کی، جس کا توڑ کرنے کے لیے مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ سامنے آئے اور تبلیغی جماعت کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا. یہ اصل میں میوات کے اندر جو شدھی کی تحریک تھی اس کا جواب تھا، اس سے حفاظت مسلمانوں کی. تو اندیشہ یہ تھا کہ ہندو ایکسپلوئٹ کرے گا، ہماری تہذیب کو ختم کرے گا، ہماری زبان کو ختم کرے گا، معاشی طور پر ہمیں ایکسپلوئٹ کرے گا، مفلوج کرے گا، اور اپنی سی کوشش کرے گا کہ ہمارا مذہب بھی تبدیل کرا دے. مسلمانوں کی ایک قومی جماعت، اگرچہ وہ شروع میں قومی اس کو کہنا غلط تھا، وہ نوابوں جاگیرداروں نوابزادوں ان کی جماعت تھی مسلم لیگ، جو 1906 میں قائم ہوئی ہے. مسلمان عوام کا اس سے ساتھ کوئی نہ رابطہ تھا، نہ ان کا کوئی رابطہ عوام کے ساتھ. اس کی جو 1906 سے لے کر 1924 تک کی جدوجہد ہے، وہ ساری دفاعی جدوجہد تھی. ہمارے یہ حقوق ہونے چاہیے، ہمیں اس کی ایشورنس دی جانی چاہیے، ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا جائے، اور یہ کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہمیں مرکز میں کچھ زیادہ حیثیت دی جائے تاکہ ہماری بھی کوئی حیثیت ہو، کوئی توازن پیدا ہو سکے. بس اسی پر ساری گفتگو گفت و شنید تھی. اور اس کے ضمن میں محمد علی جناح جو ہیں وہ تو پروفٹ آف لو قرار دیے گئے تھے، اتحاد کا پیغامبر. وہ 1906 میں تھے، انڈیا میں موجود مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، کانگریس کے رکن تھے. اس کے بعد 1913 میں جا کر مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں مولانا محمد علی جوہر کے کہنے پر، پھر بھی کانگریس کے رکن بھی رہے، مسلم لیگ کے رکن بھی رہے. اور انہوں نے حد تک امکان کوشش کی کہ کوئی فارمولا ایسا بن جائے جس پہ کہ اتحاد ہو جائے اور ضمانت مل جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی اس قسم کا سلوک نہیں کیا جائے گا کہ وہ بالکل یوں سمجھیے کہ ایک نیچے لگ کر رہ جائیں اور ان کی کوئی حیثیت نہ رہے. لیکن وہ ناکام ہوئے، شدت کے ساتھ ناکام ہوئے، اور پھر اس درجے مایوس ہوئے کہ ہندوستان چھوڑ کر جا کر انگلستان میں بس گئے، اور وہاں انہوں نے اپنی لیگل پریکٹس شروع کر دی. ایس ایم اکرام صاحب جو ایک بڑے مصنف ہیں، آب کوثر، موج کوثر، رعد کوثر کے جو مصنف ہیں، وہ اہم ترین کتابیں ہیں تین مسلم انڈیا کی، پولیٹیکل ایز ویل ایز کلچرل ہسٹری، ثقافتی جو معاملہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہر دور میں کیا اس کا رنگ رہا ہے، اس کو بہت ہی سمجھیے ایک بڑے ماہرانہ انداز میں انہوں نے بہت عمدگی کے ساتھ مرتب کیا ہے. وہ اس وقت آکسفورڈ میں پڑھ رہے تھے, طالب علم تھے نوجوان, وہ ملے محمد علی جناح سے. اس وقت تک ابھی وہ قائد اعظم کا تو خطاب انہیں نہیں ملا تھا, محمد علی جناح, اور ان سے کہا آپ ہندوستان چھوڑ کے کیوں آ گئے, ہندوستان کے مسلمانوں کو تو آپ کی ضرورت ہے. تو انہوں نے سخت الفاظ کہے تھے کہ ہندو ناقابل اصلاح ہے. یہ اس وقت کی ہندو قیادت پر ان کا تبصرہ تھا. اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا کوئی لیڈر مجھ سے صبح جو بات کرتا ہے شام تک ڈپٹی کمشنر یا گورنر تک پہنچا دیتا ہے, تو ایسی قوم کی قیادت میں کیسے کروں. لیکن اصل میں ایک ٹرننگ فیکٹر آیا ہے, ٹرننگ پوائنٹ ان دی ہسٹری آف مسلم لیگ موومنٹ, اینڈ دیٹ واز 1930. اس میں جو الہ آباد میں مسلم لیگ کا سیشن ہوا تھا اس میں خطبہ صدارت دیا تھا علامہ اقبال نے. علامہ اقبال اس سے پہلے ہندوستان میں ایک سور پھونک چکے تھے کہ اب اسلام کی نشت ثانیہ کا دور آنے والا ہے, اسلام جو ہے دوبارہ دنیا کے اندر برسر عروج آئے گا. ایک امید افزا صورتحال علامہ اقبال نے اپنی ملی شاعری سے پیدا کر دی تھی. کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے, یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا, سبق پھر پڑھ صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے, کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. اور ویسٹ اور ویسٹرن سویلائزیشن کو انہوں نے چیلنج کیا تھا, دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے, کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا, تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا. یہاں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو عالم اسلام کی کیفیت ہوئی تھی اس پر کس قدر یاس انگیز نا امیدی سے بھرا ہوا برسیہ مولانا حالی نے لکھا تھا. قوم کی زبان اس وقت وہ تھی قومی شاعر. قومی شاعر جو ہے قوم کی زبان ہوتا ہے. بستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے, اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے, مانے نہ کبھی مد ہے ہر جزر کے بعد, دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. اور آخر میں جو مناجات بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم, اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. اسی قسم کے مرثیے علامہ شبلی نے کہے, مولانا حمید الدین فراہی نے کہے, لیکن اقبال پہلا شاعر ہے جس نے کچھ مرثیے بھی کہے ہیں. جب انگلینڈ جاتے ہوئے وہ گزر رہے تھے سسلی, جزیرہ سسلی کے پاس سے جہاز گزر رہا تھا تو دل میں ہوک اٹھی ہے, کبھی یہ مسلمان جہازدانوں کا مرکز ہوتا تھا, بیس ہوتا تھا. رولے اب دل کھول کر اے دیدہ خونابہ بار, وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. تھا یہاں ہنگامہ ان سیرا نشینوں کا کبھی, بہر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی. کہا ہے مرثیہ بھی کہا, اقبال کے یہاں مرثیہ ہے, لیکن ساتھ ہی ایک امید افزا پیغام کہ اب دوبارہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. یہ جو عوامی ایک فضا ان کی شاعری سے پیدا ہو چکی تھی ملی شاعری سے, انہوں نے 1930 میں آ کر مسلم لیگ کی موومنٹ میں اس کا انجیکشن لگا دیا. اسی طرح چلتی ہوئی ایک تحریک تھی 1906 سے آئی تھی, 24 برس ہو چکے تھے 1930 تک, اب اس میں ایک انجیکشن لگا دیا گیا احیاء اسلام. اس خطبے میں علامہ نے ایک طرف مسلم قومیت کو بہت مستحکم کیا دلائل کے ساتھ, عمرانی دلائل, پولیٹیکل سائنس کے جو مستحکم اصول ہیں ان کی بنیاد پر کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے. اور نمبر دو انہوں نے کہا, اور یہ ایک پروفیسی تھی, ایک طرح کی مستقبل کے بارے میں ایک پیشن گوئی تھی, تجویز نہیں تھی. پارٹیشن آف انڈیا کی تجویز تو بہت بعد میں آئی ہے 1940 میں, یہ 1930 کی بات میں کر رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا مجھے یقین ہے کہ یہ ڈیسٹنی ہے، تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں، شمال مشرق کا انہیں اس وقت احساس نہیں ہوا تھا، ایسٹ پاکستان کا جو اب بنگلہ دیش ہے ادھر ان کی نگاہ نہیں گئی تھی، ہندوستان کے شمال مغرب کے اندر ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ دور ملوکیت میں، جس کے لیے لفظ بڑا ثقیل استعمال کیا انہوں نے، عرب امپیریلزم، یہ بنو امیہ بنو عباس یہ عرب امپیریلسٹ تھے، یہ عرب قوم کیا امپیریلزم تھا، ان کی حکومت اسلام کی عکاسی کرنے والی نہیں تھی، اسلام کی عکاسی کرنے والی تو خلافت راشدہ تھی، ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ. تو دور ملوکیت میں یا دور عرب امپیریلزم میں جو داغ دھبے آ گئے ہیں اسلام کے چہرے پر، انہیں صاف کر کے اور صحیح اسلام کی ایک شکل دنیا کو دکھائیں. یہ انجیکشن ہے پازیٹو مقصد کا. اس وقت تک، اس سے پہلے تک تحریک صرف ایک منفی جذبے پر چل رہی تھی، ہندو کا خوف، ہندو اکثریت کا خوف، ایکسپلائٹیشن کا اندیشہ، لیکن اب اسے ایک مثبت بنیاد مل گئی. 1932 میں قائد اعظم گئے انگلستان لندن گول میز کانفرنس میں، جناح صاحب اس میں شریک نہیں تھے اس لیے کہ وہ تو ویسے ہی سیاست کا میدان چھوڑ چکے تھے. اس موقع پر پھر علامہ اقبال نے ملاقاتیں کی ہیں جناح صاحب سے، اور وہی انجیکشن ان کو بھی لگایا، اور انہیں پھر آمادہ کیا کہ آئیں واپس ہندوستان. اور اس انجیکشن کے حوالے سے مسلمانوں نے ہند کو منظم کرے اور جمع کرے. تو یہ پھر تحریک پاکستان جو ہے، چونکہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ اس کی ہم آہنگی، معجزہ ہو گیا کہ مسلم مائنورٹی کے پروونسز نے کس طریقے سے یکجا اور یکسو ہو کر اس موومنٹ کو سپورٹ کیا. حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ کسی بھی حساب سے ان کے تو پاکستان میں شامل ہونے کا کوئی امکان تھا ہی نہیں، بلکہ تحریک مسلمی کا اصل میں مائنورٹی پروونس کی تحریک تھی. جو صوبے بعد میں پاکستان میں شامل ہوئے ہیں ان میں سرحد میں تو کانگریس کی حکومت تھی ٹل دی لاسٹ ڈیٹ، پنجاب میں یونینسٹ حکومت تھی ٹل دی لاسٹ ڈیٹ، صرف ایک سندھ تھا مغربی پاکستان میں کہ جو وہاں مسلم لیگ کی حکومت تھی. ہاں بنگال میں مسلم لیگ کی حکومت تھی، اور بنگال ہی مولد ہے جہاں ولادت ہوئی ہے 1906 میں مسلم لیگ کی، اور طویل ترین عرصے تک مسلم لیگ کی حکومت وہاں رہی. اب بھی وہاں پر تحریکیں چلتی رہتی ہیں اینٹی پاکستان. دو مرتبہ پاکستان نے ایئر فورس بھی استعمال کی ہے وہاں پر، یہ سب کچھ آپ کو معلوم ہے. بہرحال اس کے نتیجے میں ملک تقسیم ہو گیا، اور دو قوموں کے درمیان جو نفرت اس دوران میں پیدا ہو گئی تھی وہ ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑی. جو کچھ ہوا ہے پارٹیشن کے وقت، میں نے آپ کو بتایا تھا انگریزوں سے آزادی ہم نے حاصل کی، لیکن ہم نے نہ ایک انگریز کو مارا نہ کسی انگریز نے ہم میں سے کسی کو مارا، لیکن جو آپس کی خونریزی ہوئی ہے، تاریخ انسانی کئی عظیم ترین ٹرانسفر آف پاپولیشن، کروڑوں انسان ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہو گئے، اور پھر عظیم خونریزی، بربریت، وحشت. معلوم ہوتا کہ نفرت کی کوئی آگ اندر جل رہی تھی، بس اسے موقع چاہیے تھا کہ وہ بھر آئے. وہ میں کچھ نہ کچھ تجزیہ کر چکا ہوں کہ یہ نفرت جو ہے کچھ انڈیجینس بھی تھی، کچھ تھی ان کے اندر ایک جذبہ انتقام تھا کہ مسلموں نے ہم پر حکومت کی اتنے عرصے، لیکن اس میں بڑا حصہ جو ہے وہ انگریز کی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کا تھا. اور وہ جاتے جاتے ایک بون آف کنٹینشن بھی ڈال گیا کہ یہ دونوں اس پر لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے، تاکہ ہمارے خلاف کوئی جذبہ نفرت ان کے اندر نہ ابھرے. تو یہ انگریز کی پالیسی تو یقیناً بہت کامیاب تھی، لیکن وہ نفرت کا جو عالم اس وقت تھا اس کو آپ اس وقت امیجن نہیں کر سکتے. وہ نوجوان جو پیدا ہی ہوئے بعد میں پارٹیشن کے بھی 20-25-30 سال بعد پیدا ہوئے، انہیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ قطعاً اندازہ نہیں ہو سکتا. کبھی کبھی رپٹ ہو جاتا ہے معاملہ، جیسے کہ کبھی کسی جگہ ہو گیا، کبھی کسی جگہ ہو گیا، ابھی حال ہی میں جو کچھ گجرات میں ہو گیا تھا وہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ کوئی ہندو اور مسلمانوں کے درمیان وہ دشمنی اور وہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگ اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ معاملہ کس حد تک پہنچ گیا. اس کے بعد ایک خیال یہ تھا ہندوستان میں کہ پاکستان جلدی ختم ہو جائے گا، اور اس کی کوششیں بھی کی گئیں، پاکستان کے حصے کا روپیہ روک لیا گیا، پاکستان کے حصے کے ہتھیار روک لیے گئے، پاکستان نے اس کو محسوس کیا کہ اٹس اے تھریٹ ٹو اٹس ایگزسٹنس، جس کے نتیجے میں، جس کے رد عمل میں وہ امریکہ کی جھولی میں جا گرا. اٹ واز اے ری ایکشن. میں اسلامی جمعیت طلبہ کا ناظم اعلیٰ تھا 1953 میں. ہمارے وزیر اعظم اس وقت تھے خواجہ ناظم الدین، وہ لاہور کے دورے پر آئے تھے. میں طلبہ کا ایک وفد لے کر ان سے ملنے گیا. ایک تو اس زمانے میں وہ اینٹی قادیانی موومنٹ چل رہی تھی اور اس میں بہت کچھ تو خون لاہور میں ہوا تھا، اس کے بارے میں میں نے کچھ باتیں کی. اور پھر میں نے ان سے کہا یہ میڈو، اس بلا کا نام ہے میڈو، میڈو تھی اس وقت مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن، آپ کن بندھنوں میں ہمیں باندھ رہے ہیں؟ بہت ہی بھلے آدمی تھے. مجھے واقعہ یہ ہے کہ ایک ہی میری تو ملاقات ہے، لیکن اس شخص کی شرافت کا اور سادگی کا جو نقش قائم ہوا میرے دل پر وہ آج تک موجود ہے. کہ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے یہ حکومت کا ہے، یہ آپ نوجوان ہیں طالب علم ہیں، آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں. میں ذرا نٹکھٹ قسم کا تھا اس وقت بھی نوجوان. میں نے کہا جناب آپ ہمیں ان بندروں میں باندھ کر آپ چلتے بنیں گے، ملک تو ہم نے سنبھالنا ہے بعد میں. وی مسٹ نو وٹ یو آر ڈوئنگ. بس یہ کہنے پر اچھا آگے کوئی جواب نہیں. دیکھیں الفاظ تین جملے ان کے سنا رہا ہوں، یہ پوری ہماری تاریخ کا لب لباب بنتا ہے. دیکھیے پنڈت جی تو نہیں چاہتے نا کہ پاکستان قائم رہے، پنڈت نہرو، اور ہم اکیلے تو ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا، تو ہمیں تو کوئی سہارا چاہیے نا. تین جملے. یہ پاکستان کی فورن پالیسی کا اول روز سے کارنر سٹون ہے. بلکہ یہاں میں ذرا ضمنی طور پر بتا دوں کہ پاکستان کے قائم ہونے اور قائم رہنے میں کتنا بڑا ہاتھ اور کتنا بڑا دخل پنڈت نہرو کا ہے. دیکھیے ایک جینیس شخص تھا ابوالکلام آزاد، جینیس، اس میں کوئی شک نہیں. اور کیبنٹ مشن پلان کا مرتب کرنے والا وہی تھا. کیبنٹ مشن پلان کو مسلم لیگ نے بھی تسلیم کر لیا کہ ہندوستان تین زونز کے مشتمل ہوگا، آزاد ہوگا، مرکزی حکومت ایک ہوگی، ایک ویسٹرن زون، ایک ایسٹرن زون، ایک سینٹرل زون. تقریباً وہی جو پاکستان کا نقشہ تھا کہ ایک مغربی پاکستان، ایک مشرقی پاکستان، ایک نیچے بھارت. سینٹرل گورنمنٹ کے پاس فلاں فلاں جو ہے یہ اہم ترین چیزیں تو سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوگی، فورن پالیسی ہوگی، بجٹ ہوگا، مالیات کا معاملہ ہوگا، ڈیفنس ہوگا، یہ ان کے پاس ہوگا، کمیونیکیشنز ہوگی. باقی یہ ریجنز جو ہیں ان کو حق ہوگا وہ اپنے اپنے فیصلے کریں، اپنے معاملات چلائیں، اپنے قوانین بنائیں. ایک شک اس میں ایسی تھی کہ 10 سال کے بعد کسی بھی حصے کو، کسی زون کو سیسیڈ کرنے کا، علیحدہ ہونے کا حق حاصل ہوگا. گویا کہ کم سے کم 10 سال کے لیے آزاد پاکستان کا مطالبہ ختم، قائد اعظم نے مان لیا. تو اب اگر کوئی امکان تھا تو وہ 10 سال کے بعد تھا نا. اب کس نے بنوایا پاکستان؟ وہ تو چونکہ مولانا آزاد اس درجے بددل ہو چکے تھے، قائد اعظم نے انہیں شو بوائے شو بوائے شو بوائے کہہ کے اتنا جو ہے بددل کر دیا تھا کہ انہوں نے کانگریس کی صدارت چھوڑ دی. تو کہا گیا ان سے آپ صدارت قبول کریں، نہیں. پنڈت جی ہو گئے صدر. اور پنڈت جی سے جب پوچھا گیا کیبنٹ مشن پلان کے بارے میں تو انہوں نے کہہ دیا ایک دفعہ ہندوستان آزاد ہو جائے پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے. بات تو سچی تھی، نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں. فقیہ مسلح بھی سے وہ رندے بادا خار. اچھا بات تو سچی تھی لیکن کہنے کی نہیں تھی اس وقت. اس پر فوراً قائد اعظم نے ریورس گیئر لگایا کہ اگر نیت یہ ہے تو پھر ہم نہیں مانتے، وی آر گوئنگ بیک. تو عالم واقعہ میں پاکستان کس نے بنوایا 1947 میں؟ ہسٹری کا تجزیہ کیجئے، سمجھیے یہ کچھ اللہ تعالی کی مشیت تھی. تمام انسانوں کے دل حضور کی ایک حدیث کے مطابق اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ہوتے ہیں، وہ جدھر چاہتا پھیر دیتا ہے. یہ اللہ کی حکمت تھی. اللہ چاہتا تھا کہ یہ مسلمانان ہند جو کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں آزادی دے، انگریز سے بھی دے، ہندو سے بھی دے، تیرے دین کا بول بالا کریں گے ہم، تیرے نبی کا دین قائم کریں گے۔ تو اللہ ایک چانس دے کر دیکھ لینا چاہتا تھا کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ حالانکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تجویز تھی کہ 14 اگست کو انڈیا پہلے اس کی فریڈم ڈکلیئر ہو اور 15 کو پاکستان کی ہو، تاریخ بدل جاتی ہے۔ یہاں کے پنڈتوں نے کہا کہ 14 جو ہے وہ منحوس دن ہے، لہذا انہوں نے کہا 15 تو 14 کو پاکستان، اور وہ 27ویں شب تھی رمضان مبارک کی۔ یہ اصل میں ایسا ہی معاملہ ہے جیسے کہ مصر میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر تشدد ہوتا تھا اور ہمیں ہر طرح ستایا جاتا تھا، تمہارے آنے کے بعد بھی حال ہمارا تو وہی ہے، ہماری تو کوئی بھلائی نہیں ہو سکی۔ تو حضرت موسیٰ کا ایک جواب جو ہے وہ وہاں پر منقول ہے، عسا ربکم ایھا عدوکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، یستخلفکم فی الارض، اور تمہیں زمین میں طاقت دے، فینظر کیف تعملون، پھر وہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہو۔ وہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ اس کی تاریخ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اب صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، اب تعلقات کے بحال ہونے کا معاملہ تیزی کے ساتھ جاری ہے، دوستی کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں۔ بالکل وہ بات جو علامہ اقبال نے اپنے اسی خطبے میں کہی تھی کہ ویسٹ پاکستان وہ جو بھی ہوگا، اس وقت پاکستان لفظ استعمال نہیں کیا تھا، وہ ہندوستان کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ ہندوستان پر ہمیشہ حملہ آور ہوا نارتھ ویسٹ سے، ہمالیہ کراس کر کے تو کوئی آ نہیں سکتا، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ انگریز آئے تھے سمندر کے راستے سے، باقی تو جو آیا وہ کوئی ہن آئے، منگولز آئے، پٹھان آئے، جو بھی آیا ادھر ہی سے آیا ہے نا۔ تو یہ جو ہے ہندوستان کی پروٹیکشن کا ذریعہ بن جائے گا، واقعہ یہ ہے کہ بن گیا، ورنہ یہ کہ کمیونزم سویپ کر کے پورے انڈیا کو لے جاتا۔ یہ پاکستان کے اندر وہ جو بھی مذہبی جذبہ ہے، چاہے وہ مثبت طور پر بروئے کار نہیں آ سکا، لیکن بے خدا کمیونزم کے خلاف جو مسلمانوں میں جذبات تھے، تو اس رو کو، اس سیلاب کو روکا ہے پاکستان۔ بہرحال اب صورتحال جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ عام طور پر بھی اب آمد و رفت کی سہولتیں کی جا رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ نسل بھی اب بیت چکی ہے جس کے دل میں وہ انتقامی جذبات تھے، وہ رہ گئے ہیں ریمننٹس کچھ تھوڑے بہت کچھ لوگوں کے اندر، ورنہ بائی اینڈ لارج بحثیت مجموعی وہ کیفیت اب باقی نہیں۔ امید یہ بھی ہو رہی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے یا ختم ہو جائے، ایز اے ڈسپیوٹ ختم ہو جائے، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، اور پھر بات وہ ہو جائے جو قائد اعظم نے کہی تھی جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہوں گے، تو کہا جیسے کینیڈا اور یو ایس اے کے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کینیڈا اور یو ایس اے کے درمیان کتنے قریبی تعلقات، تو ان کا ویژن تو کچھ اور تھا، جو ہوا ہے وہ تو در حقیقت یو مے کال اٹ کہ یہ تو در حقیقت ستم ظریفی ہے، جو بھی تاریخ کی ستم ظریفی ہے، جو ہوا ہے کیا ہوا نو بڈی کوڈ امیجن، نہ کانگریس کے لیڈرز اور نیتا اس کا امیجن کر سکتے تھے، نہ مسلم لیگ کے لیڈرز جو ہیں وہ اس کو امیجن کر سکتے تھے جو کچھ ہوا ہے۔ میں نے یہ ساری بحث اس لیے کہی ہے کہ میرے نزدیک اب بر عظیم ہند کے اندر اسلام کی دعوت کے بہترین مواقع موجود، صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور تیزی سے مزید ہوگی، یہ حالات کا تقاضا ہے، اٹس اے مارچ آف ہسٹری جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ لہذا یہاں پر اب مواقع ہیں اور بہت عظیم مواقع ہیں۔ اب اس میں چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، روح کا تصور اور روحانیت کا تصور مشترک ہے ہندو مت میں اور اسلام میں، آتما اور پرماتما کا تعلق ہمارے ہاں، روح کا اور اللہ کی ذات کا تعلق، یا سلول کا روح کل روح میں نمر ربی، اور میں بتا چکا ہوں آپ کو علامہ اقبال کا فلسفہ خود ہی انہوں نے خود کہا، سورہ حشر کی اس آیت سے ماخوذ ہے یہ واقعہ بہت اہم ہے علامہ اقبال کی زندگی کا. سید نذیر نیازی جو ان کے قریب بیٹھنے والے ہم نشین لوگ تھے, انہوں نے خود کوٹ کیا ہے ہماری ایک قرآن کانفرنس میں لاہور میں, کہ ایک دفعہ میں نے علامہ سے پوچھا کہ کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ آپ کا جو فلسفہ برگزروں سے ہے یا نٹشے سے ہے, کوئی کسی اور کا جو ہے کوڑی لے کر آتا ہے, جو فلسفہ خود ہی آپ خود کیوں نہیں بتاتے, وٹ از دی سورس آف یور دی فلاسفی آف سیلف. فرمایا کہ اچھا کل فلاں وقت آ جانا, میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا دوں گا. وہ کہتے ہیں میں خوشی سے پھولے نہیں سمایا کہ یہ میری قسمت ہے, شاعر مشرق حکیم الامت مجھے لکھوائیں گے کہ ان کے فلسفہ خودی کی سوچ کیا ہے. وقت معین پر میں آ گیا, کاپی پینسل تیار کر کے, اور مجھ سے کہا ذرا قرآن مجید نکال لینا شیلف میں سے. میرے ساری امیدوں پر ہوش پڑ گئی کہ مجھے تو خیال تھا ہسٹری آف فلاسفی کی کوئی کتاب نکلوائیں گے یا کسی اور فلاسفر کی کوئی کتاب نکلوائیں گے, یہ قرآن نکلوایا. کھولو سورہ حشر, پڑھو اس کی آیت, ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. یہ کون سا اپنا آپ ہے جس سے انسان غافل ہوتا ہے؟ کیا اپنے جسم کے تقاضوں سے غافل ہوتا ہے؟ جسم کو تو بڑا دھو کے اچھے سے اچھے صابن سے دھوئے گا اور جو ہے صاف کرے گا اور اچھے سے اچھی چیزیں اس میں لگائے گا, تیل لگائے گا آلہ اور سب کچھ کرے گا, ذرا سی تکلیف ہو جائے گی تو بھاگا جائے گا ڈاکٹر کے پاس. کس سے غافل ہے؟ اپنے حیوانی وجود سے غافل ہے کوئی؟ اس کے تقاضوں سے غافل ہے کوئی؟ یہ کوئی اور وجود ہے انسان کا جس سے وہ غافل ہو جائے؟ وہ اس کا روحانی وجود ہے. اور یہی میں نے آپ کو بتایا تھا اپنشد کا یہ جملہ میں پڑھ کر وجد میں آ گیا تھا. یہ بھی ایک اچھی بات ہے آپ کو بتا دوں, ایک زمانے میں جبکہ امریکہ میں نے کہا تھا تھر تھر کانپ رہا تھا, جو سیلاب کمیونزم کا جا رہا تھا, پورے ایسٹرن یورپ کو کھا گیا تھا وہ نظام اور ان کے پاس توڑ کوئی نہیں تھا. دنیا بھر کے غریبوں کے لیے ایک روشنی کا پیغام تھا, ایک امید کا پیغام تھا, ہیو ناٹس کے لیے ایک بڑی اپیل تھی. کہاں سے کہاں وہ پہنچ چکا تھا, لیٹن امریکہ پہنچ چکا تھا, کوئی انویژن تو نہیں ہوا تھا. اٹ واز دی انویژن آف دی فلاسفی, انویژن آف این آئیڈیالوجی, مارکسزم. تو انگریز جب کانپ رہا تھا امریکہ تو اس نے ملینز کی تعداد میں قرآن شائع کیا, انگریزی ترجمہ دی گلوریس قرآن, مارمڈیوک پکتھال کا ترجمہ, اور مسلمانوں میں تقسیم کیا. بابا تم اپنے قرآن کو پڑھو, دیکھو اپنے دین کے ساتھ جب جم کر رہو, اس بے خدا جو ہے یہ نظام اس کو ترک کرو چھوڑو. اور ہندوؤں کے لیے گیتا میں نے پڑھی اس وقت انگریزی ترجمہ, اپنشد کا ایک سلیکشن تھا وہ میں نے پڑھا. یہ مڈ ففٹیز کی بات ہے, بلکہ چھوٹوں سے اٹ واز ارلی ففٹیز, جبکہ ابھی میں میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا, میں نے اپنشد پڑھا, گیتا پڑھی. اپنشد کا صرف ایک سلیکشن تھا, گیتا پوری تھی. وہ بھی اسی لیے کہ تم اپنے اپنے مذہب سے چپک جاؤ تاکہ کمیونزم کی طرف سے تمہارا رجحان نہ ہو, یہ اس کے اس خوف کا مذہب ہے. بہرحال اس کے مقابلے میں روح اور روحانیت, آتما اور پرماتما, یہ تصورات جو ہے ایمبیڈڈ ہیں. آپ اگر وہ جملہ سنیں, میں نے پہلے بھی سنایا ہے اپنشد کا, جو بالکل معلوم ہوتا ہے اس آیت کی ترجمانی ہے, مین ان ہز اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ود دی مٹیریل شیٹس وچ انکمپاس ہز ریئل سیلف. اس کی اصل خودی, اصل انا تو اندر کی ایک حقیقت ہے, اس کے گرد یہ گوشت پوشت کا کور چڑھا دیا گیا ہے. انسان جس کو سمجھتا ہے یہ میں ہوں, یہ میں نہیں ہوں, میں تو وہ خودی ہوں, وہ انا ہوں, وہ ایگو ہوں, وہ آتما ہوں جو اس شریر کے اندر ہے. یہ تصور جس قدر سٹرانگ ہے ہندو مت کے اندر, انہیرنٹ ہے اسلام میں بھی, اور آج کی دنیا اسی کے خلاف تو جا رہی ہے. دی ورلڈ از ورلڈ آف میٹر اونلی, وٹ از بیونڈ میٹر وی ڈونٹ کیئر, بیکاز وہ ہماری جو ہے حواس خمسہ بھی گرفت میں آتا ہی نہیں, ہم اس کو کیسے اسٹڈی کریں؟ ہم تو چیزوں کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, چکھتے ہیں, چھوتے ہیں, سونگتے ہیں, نتیجے نکالتے ہیں. تو یہ دنیا ورلڈ آف میٹر تو جو ہے ہمارا میدان ہے انکوائری کا, تفتیش کا, تحقیق کا, لیکن یہ کہ وہ ماورائے مادہ ماوراؤ طبیعت میٹا فزکس اس سے ابھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، خدا یا نہیں ہے ہوگا، یہ کائنات تو ہے نا، روح کوئی ہے یا نہیں ہے کس نے دیکھی، جسم تو ہے نا، آخرت کوئی ہے یا نہیں ہے، یہ دنیا تو ہے نا، تو جو ہے جو واقعہ ہے جو ریئلزم اسی کا نام ہے، جو ریئل ہے اس پر اپنی توجہ محدود رکھو، جو مذہب کے ایسنس کے خلاف ہے اس مذہب میں ہندو مت اور اسلام مشترک، وہ ایسنس آف مذہب روح اور روحانیت. نمبر دو، ہندو اسکرپچرز کا اگر مطالعہ کیا جائے ان کی اصل زبان میں اور سملیرٹیز جو ہیں اسلام میں اور ہندوازم میں ان کو واضح کیا جائے دلائل کے ساتھ حوالوں کے ساتھ اور ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، اختلافات اگر ہیں وہ بھی ہیں لیکن سملیرٹیز کیا کیا ہیں. یہ کام میرے علم میں آیا تھا کچھ عرصے سے، مولانا محمد منظور نعمانی جو لکھنؤ والے ہیں ان کے صاحبزادے کر رہے ہیں اور مجھے خوشی ہوئی تھی. اب جو کچھ کیا ہے ذاکر نائک صاحب نے وہ اتفاقی ہے کہ میں ٹیلی ویژن کھولا ہوا تھا اس میں ان کا پروگرام آیا، میں نے پورا دیکھا ہے وہ سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام. اب میں اپریشیٹ کرتا ہوں، یہ کام کرنے کا ہے جو ہم نے نہیں کیا بدقسمتی سے، ہم نے یہاں آ کر یہاں کے لوگوں کے ذہن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے تو ان پر حکومت کی ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جب تک آپ کسی قوم کے ذہن کو نہیں سمجھیں گے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی سوچ کا صغرا کبرا کیا ہے، پریمیسیز کیا ہے جن پر کہ ان کے عقائد کھڑے ہوئے ہیں، آپ کیسے کمیونیکیٹ کریں گے؟ ہم نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی، وائی ٹو کمیونیکیٹ؟ ہمارے پاس طاقت ہے، وی ہیو بروٹ فورس اینڈ وی کین گورن دیم، دیٹس آل. یہ ہماری مجرمانہ غفلت رہی ہے، یہاں پر مجرمانہ غفلت رہی ہے. میرا بھی ایک واقعہ جو ہے اس زمن میں بہت ہی سبق آموز ہے. آج سے 13 سال قبل میں ہندوستان جب آیا تھا 1991 میں، تو میں لکھنؤ بھی گیا تھا، وہاں مولانا علی میاں میرے منتظر تھے، پھر انہیں جانا تھا ضروری رائے بریلی اپنے آبائی شہر، تو میں بھی ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ کر گیا. 24 گھنٹے وہاں میں مقیم رہا، اس مسجد میں نماز پڑھی، 4-5 نمازیں پڑھی جہاں سے کہ سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ہجرت کا آغاز کیا تھا. وہاں میں نے ان سے ایک بات کہی کہ مولانا دوسرے مدارس جو ہیں بریلوی اور دیوبندی، شاید وہ تو میری اس تجویز پر غور تو دور کی بات ہے اس کو سننے پر بھی آمادہ نہ ہو، ندوہ نسبتاً کھلے خیال کا کھلے ذہن کا سمجھا جاتا ہے نمائندہ، تو آپ ندوے میں سنسکرت کی تعلیم کو لازم کریں تاکہ آپ کے طلبہ جو نکلیں وہ ویدوں کو پڑھیں ڈائریکٹلی، اپنشد کو پڑھیں ڈائریکٹلی. کہنے لگے ہاں یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کہی، بہت صحیح بات ہے، بہت صحیح ہے. لیکن 2 سال کے بعد شکاگو میں ایک کانفرنس میں وہ بھی مدعو تھے، میں بھی مدعو تھا، ہم دونوں ملے. میں نے پوچھا مولانا وہ آپ نے کچھ کیا؟ کہنے لگے میں تو بھول ہی گیا. اس سٹیج پر وہ آ چکے تھے کہ وہ نسیان انہیں ہو گیا، انہیں یاد ہی نہیں رہا کہ مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا. لیکن میں نے یہ بات ان سے کہی تھی. میرے علم میں آیا یہاں ہی کہ ایک مصنف شمس نوید عثمانی، جن کی کتاب آپ نے پڑھی ہوگی اب بھی نہ جاگے تو، کافی دن ہو گئے میں نے وہ کتاب پڑھی تھی، اس میں ڈبائے ایک فرینچ اورینٹلسٹ جو ہے اس کے رائے انہوں نے کوٹ کی، میں حیران رہ گیا. وہ 40 برس تک انڈیا میں مقیم رہ کر اس نے ہندو اسکرپچرز کا مطالعہ کیا، اینڈ ہی کیم ٹو دی کنکلوژن دیٹ منو از ایکچولی مہانو، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، منو مہانو، اور منو سمرتی جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت. یہ کرسچن ہے، اس کی تحقیق ہے، اس تحقیق کو اب انہیں ہائی لائٹ کیا جائے، اسے عام کیا جائے، اس کو پہنچایا جائے، تو پھر وہ جو ہے مغایرت کے پردے جو حائل ہیں وہ مغایرت کے پردے کچھ اٹھیں گے، ذہن کچھ کھلیں گے، بات کرنے کا کمیونیکیشن کا موقع بنے گا. اب آ رہی ہے وہ بات جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی. میری رائے یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں آپ کو سیکولرزم کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. اسلام کی روح سے سیکولرزم کفر ہے، اور وہ اگر واگہ کے مغرب میں کفر ہے تو مشرق میں بھی کفر ہے. آپ اس کی پروٹیکشن لینا چاہتے ہیں، اس کی امریلا کے تحت آنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی قومی جو ہے فرار، ورنہ سیکولرزم کس سے کا نام ہے؟ کیا اسلام کسی درجے میں کمپیٹیبل ہے اس کے ساتھ؟ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سرکل بنا لیں، اس سرکل کے اندر ہے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، یہ تو ہوگا. کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں اس کا. عوامی حاکمیت جو بدترین شرک ہے، اس کی بنیاد پر جو پارلیمنٹ آئے، جو کوئی مجلس ملی آئے، جو کوئی کانگریس آئے، وہ جو ہے قانون بنائے، ہومو سیکسولیٹی کو جائز قرار دے، اسے اجازت ہے، ہومو سیکسول میرجز کو رجسٹر کروائے، ٹھیک ہے، اٹ ہیز نو ریفرنس ٹو اینی ریلیجن واٹس ایور. ہاں، اس سرکل کے پیری فری پر چھوٹے چھوٹے سرکلز بنا دیجئے، یہ ہندو مت ہے، یہ اسلام ہے، یہ سکھ مت ہے، یہ بدھ مت ہے، یہ فلاں ہے، یہ کرسچینٹی ہے، یہ جوڈائزم ہے، یہ ہے تاؤزم ہے، یہ رہیں گے پیری فری پر. یہ انفرادی ذات معاملہ ہے زندگی کا، اور اس میں آزادی ہے ہر ایک کو، جو چاہے بلیفس رکھے، ایک خدا کو مانے، سو کو مانو، کسی کو نہ مانے، ٹھیک ہے، شہری تو ہے وہ، جس طرح چاہے پوجا پاٹھ کرے، درخت کو پوجے، پتھروں کو پوجے، بتوں کو پوجے، ایک انسین خدا کو پوجے، جس کو چاہے پوجے، سورج کو پوجے، چاند کو پوجے، چاہو پوجے، سوشل کسٹم جو چاہے رکھے، بارہ ہر ایک کا اپنا خیال ہے. ان چیزوں میں ہر شخص آزاد ہے، لیکن یہ پولیٹیکل سسٹم، دی کرمنل لا جو بھی ہے، پھر اکنامک سسٹم، سود، سیوا، سب دائز ہیں. کسی مذہب کے حرام قرار دینے سے ان کو نہیں روکا جائے گا، کسی آسمانی ہدایت کو دلیل کے طور پہ تسلیم نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ تورات ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے کوئی اور آسمانی کتاب ہو، ہندوؤں کی کتابیں، وہ تسلیم نہیں کی جائیں گی. دس از ناٹ کمپیٹیبل ود اسلام. ہاؤ کین دی مسلم ایکسپٹ اٹ؟ مجھے حیرت ہوتی ہے. میری یہ بات میں جانتا ہوں، یہاں کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن یہ کہ بہرحال جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، اگرچہ قول تو وہ فرعون کا ہے، لیکن قرآن میں نقل ہوا، قرآن کی آیت ہے، ما اریکم الا ما ارا، میں آپ کو وہی کچھ دکھا سکتا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں، ورنہ میں سنسیئر نہیں ہوں، نائدر ٹو مائی سیلف نور ٹو یو، آئی ہیو ٹو بی آنےسٹ. نمبر چار، قومیت سے بالا تر ہو کر اسلام کی دعوت دی جائے، دو چیزیں گڑبڑ نہ کی جائیں. قوم کی خدمت ہے، قوم کے لیے تعلیمی ادارے بنائے جائیں، قوم کے لیے یہ کیا جائے، کوئی حرج نہیں، قوم کی خدمت کرنا بری بات نہیں ہے. ایک مسلمان قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر کو بھیجا، جنہوں نے جاتے ہی اول وہلے میں پہلی ملاقات فرعون سے ہوئی ہے تو مطالبہ کر دیا، نرسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو یہاں سے جانے دو، ولا تعذبہم، ان پر سختی نہ کرو، ٹارچر نہ کرو، ان پر تشدد نہ کرے، ان پر پرسیکیوٹ نہ کرو. اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس قوم کو نجات دے دی، حالانکہ وہ قوم کیسی ناہنجار قوم تھی، جس نے جیسے ہی سمندر پار کیا ہے یا دریا پار کیا ہے، کچھ لوگوں کو دیکھا بتوں پر اعتکاف کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، کہا ہمارے لیے بھی ایسا بنا دو تاکہ توجہ کا ارتکاز ہم کر سکیں. حضرت موسیٰ نے ڈانٹا، اللہ نے تمہیں کتنی عظمت عطا کی ہے، جو شرک کی دلدلوں سے، کیچڑ سے تمہیں نکالا ہے، اور تم چاہتے ہو دوبارہ اسی کے پاس جانا. وہی ہیں جو قدم قدم پر جھگڑتے تھے حضرت موسیٰ سے، تم نے مروا دیا ہمیں لا کے یہاں صحرا میں، اس سے تو وہاں بہتر تھے ہم، کھانے پینے کو تو ملتا تھا نا. بہرحال اللہ نے من و سلوا اتار دیا، ایک چٹان سے 12 چشمے جو ہے وہ برامد کر دیے، کھاؤ پیو. اور پھر وہ اتنی ناہنجار قوم تھی کہ جب قتال کی بات کہی گئی کہ اب تلوار ہاتھ میں لو اور داخل ہو جاؤ فلسطین کی زمین میں، کورا جواب، فضب انت و ربو کا فقاتلا انا ہاہنا قاعدو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں ٹس سے مس نہیں ہوں گے، جاؤ تم جاؤ، تمہارا رب فضب انت و ربو کا فقاتلا انا ہاہنا قاعد. یہ معاملہ جو ہے قومی خدمت بری شے نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو اس قومی تصورات سے بلند تر ہو کر انسانی سطح پر اسلام کی دعوت دیں. وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں ولتکم منکم امتن یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایسی وجود میں آنی چاہیے جس کے صرف تین کام ہو، دعوت الی الخیر، دعوت الی القرآن، اور وہ دعوت بھی تین لیول پر، بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن، اور نیکی کا حکم دو بدی سے روکو. اور صرف وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو یہ کام کریں گے. دی گریٹر مسلم امہ جو اپنا مقصد بھول چکی کہ ہمیں اس کے لیے برپا کیا گیا تھا، ان سے فلاح کا وعدہ نہیں ہے. اولئک هم المفلحون حسر کا انداز ہے، اسلوب ہے، صرف وہی لوگ ہوں گے جو فلاح پائیں گے. اس لیول پر ضرورت ہے ایک جماعت کی، اور اس کے ضمن میں سب سے زیادہ اہمیت ہوگی اسلام کے سسٹم آف سوشل جسٹس کو ایمفیسائز کرنے کی. تو ایمفیسائز دی سسٹم آف سوشل جسٹس، یہ ہے اسلام جو پیغام دیتا ہے. یہ کسی قوم کے لیے نہیں ہے، پوری نوع انسانی کے لیے ہے. انسان کو آزادی دیتا ہے. میں بتا رہا تھا کہ وہ جو تلوار ہے، جو میں اس کو مثال دیا کرتا ہوں، یہ ایسی چکی ہے جو ایک طرف آٹا پھینکتی ہے، ایک طرف پھینکتی نہیں. ادھر آٹے کے ڈھیر لگ رہا ہے، ادھر آٹا ہے ہی نہیں. تو اب کیا ہوا، تلوار نے ادھر کاٹا. عیاشی، بدماشی، فضول خرچی، نمود و نمائش پہ پیسہ خرچ کرنا جس سے آگ لگ جائے ہیو ناٹس کے دلوں کے اندر، پھر ان میں محبت پیدا ہوگی آپ کے لیے یا نفرت پیدا ہوگی، عداوت پیدا ہوگی، بغض پیدا ہوگا. اور دوسری طرف جو بھوکے ہیں وہ حیوانوں کی سطح پر آ جائیں گے، وہ گویا کہ بیس آف برڈن، وہ انسان نہیں رہتے، دے آر ایٹ اے لوور لیول دین دی ہیومن بینگز، دے بیکم لائک اینیملز. اور حدیث نبوی ہے کہ قاد الفقر یکون کفرا، فقر جو ہے وہ تو قریب ہو لے آتا انسان کو کفر کے. دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. یہ روزی کا جو غم ہے، کہاں تجھے پوجے، کہاں تیری عبادت کرے، کہاں تجھ سے لو لگائے. ہمیں دو وقت کی روٹی کے لیے، اور وہ بھی سوکھی سی کچھ ملتی ہے، اور دن کتنی، پورے دن بھر کی قبر توڑ دینے والی مشقت ہم کرتے ہیں. تو اسلام کی دعوت جو ہے، نمبر ایک، یہ قومیت سے بالا تر ہونی چاہیے. گڑبڑ نہ کرے، ایک ہی جماعت یہ دونوں کام نہ کرے، ورنہ سمجھا جائے گا کہ یہ بھی اصل میں اپنی قومی بالا تری اور بالا دستی کے لیے کام کر رہا ہے. اپنی پرائیورٹیز فکس کر لے، اگر اسلام کے لیے کام کرنا ہے تو قومی سطح سے بالا تر ہو جائے، اور اصولی سطح پر اسلام کی دعوت دیں، اور اسلام کے سسٹم آف پولیٹیکل جسٹس، سوشل جسٹس، اکنامک جسٹس کو نمایاں کریں. ان تمام چیزوں کے پیش نظر میں ایک بات، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. حضور کی ایک حدیث ہے، مجھے مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. اقبال نے جب ترانہ ہندی لکھا تھا اس میں کوٹ کیا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. کیا جب ہم بہرحال اپنی جگہ پر سمجھ رہے تھے، ربی ہے امید کہ کسی طرح اللہ ہمیں توفیق دے دے پاکستان میں وہ نظام قائم کر دے جو پوری انسانیت کے لیے ایک مینارہ نور بن جائے. یہی باتیں اقبال نے کہی تھی، میں کوٹ کر چکا ہوں کہ ڈیسٹنی ہے، تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے سے جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر، جاگیرداری آ گئی تھی دور ملوکیت میں، سرمایہ داری آ گئی تھی. ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس سے کہلوایا ہے اقبال نے، ابلیس کی زبان سے وہ اپنا پیغام دے رہا ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بن جائے مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیرانے حرم کی آستین. لیکن ایک عجیب بات کہی ہے، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، اٹس اے ڈیمانڈ آف ہسٹری، عصر حاضر، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. عصر حاضر کے تقاضے سمجھ لیجئے، کیپٹلزم کے رد عمل میں کمیونزم پیدا ہوا تھا، اب کمیونزم مر گیا ہے، اب کیپٹلزم بغلے بجا رہا ہے، ثابت ہو گیا کہ ہمارا نظام لبرل سیکولر ڈیموکریسی اینڈ کیپٹلزم بیسڈ آن فری مارکیٹ اینڈ انٹرسٹ اینڈ ایوری تھنگ، یہ بہترین نظام ہے، اس سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے. دیکھ لو وہ مرا پڑا ہوا کمیونزم، اس کی قبر بن گئی ہے، جس پر کہ پھر ہنٹنگٹن نے کہا نہیں میرا بھائی اسے غلطی لگ رہی ہے فکویاما کو، ابھی کلیش آف سیویلائزیشنز ہونا ہے، ہوگا. بہرحال یہ جو نوید تھی کہ آئے گی ٹھنڈی ہوا، ایک خیال یہ ہے اب بھی ہے شاید، حالات جس نہج پر جا رہے ہیں شاید پاکستان اور افغانستان مل کر وہ جگہ بن جائیں کہ جہاں پر اسلام کا نظام پورا کا پورا دی پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم نافذ کر دیا جائے. فیکٹس آن دی گراؤنڈ کے اعتبار سے کوئی آثار نہیں ہے، لیکن دیر کین بی سم ڈیوائن، کوئی ایسا شکل پیدا ہو جائے اللہ کی طرف سے. میں اس سے مایوس نہیں ہوں، ابھی بالکل مایوس نہیں ہوں، اگرچہ تاحال ہم فیل ہو گئے اس میں، ہم تو وہی نظام جو انگریز چھوڑ کر گیا تھا جو کا تو لے کر جا رہے ہیں، آپ بہت بہتر اس سے رہے اس اعتبار سے کہ آپ نے جاگیرداری کو تو ختم کر دی، ہمارے ہاں تو جاگیردار مسلط ہے، اور جہاں جاگیردار مسلط ہوگا اور 70% آبادی جو ہے وہ دیہی ہے، گاؤں کی ہے، جاگیرداروں کے انگوٹھے تلے ہیں، وہاں سیاست کیا ہوگی؟ سیاست جو ہے وہاں پر اٹس دی میوزیکل چیئر گیم آف دی جاگیردارز اینڈ لارڈز، اور کچھ بھی نہیں. بہرحال اللہ کرے کہ یہ اس بر عظیم سے، پاکستان بھی آخر اسی بر عظیم کا ایک حصہ تھا، بھارت اسی بر عظیم کا حصہ ہے، بنگلہ دیش اسی بر عظیم کا حصہ ہے. میں وہاں بھی گیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ آپ یہاں نظام خلافت قائم کریں، وہاں خلافت اندولن ایک بڑی تحریک بھی اٹھی تھی، حافظ جی حضور کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے پیر تھے وہاں کے، جنہوں نے ایک موومنٹ شروع کی تھی کہ خلافت کا نظام قائم کیا جائے. لیکن یہ ہے کہ کیا عجب کہ ہندوستان کی قسمت میں ہوئی. شمس نوید عثمانی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ قابل غور یقیناً ہے، اگرچہ مجھے پڑھے ہوئے اس کتاب کو بہت دن ہو گئے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ جو بات میں کہنے چلا ہوں وہ ان کی طرف غلط منسوب نہیں ہوگی، لفظی طور پر کوئی غلطی ہو سکتی ہے. انہوں نے یہ لکھا تھا کہ امت مسلمہ کی قیادت پہلے ملی ہے سامی النسل لوگوں کو، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، فرسٹ رائز آف دی مسلم امہ، دین دی فرسٹ فال آف دی مسلم امہ، دین دی سیکنڈ رائز آف مسلم امہ، دین دی سیکنڈ فال آف مسلم امہ، just as the first rise of Bani Israel and then the first fall and then the second rise and then the second fall. The first rise of the Muslim Ummah was under the leadership of the Arabs. Who are these Arabs? Sami, Semitic. اگرچہ یورپ میں سیمیٹک کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہودیوں کے لیے صرف، وہ بھی سامی ہیں، عرب بھی سامی النسل ہے. جب صلح کر آئی تھی اور بغل گیر کروایا تھا کلنٹن نے شاہ حسین کو، اور اس وقت شامیر تھا یا کون تھا جو بھی وزیر تھا اسرائیل کا، بغل گیر ہو گئے، تو اس نے کہا تھا یو آر کزنس، بھائی تم ایک ہی باپ کے بیٹے ہو نا، یہ عرب اسماعیل کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد ہیں، اور جو جیوز ہیں وہ حضرت اسحاق کی اولاد ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے 12 بیٹے، ان سے 12 نسلیں، 12 قبیلے جو ہیں بنی اسرائیل کے، تو یو آر کزنس. تو سامی النسل، پہلی قیادت سامی، حضرت سام یہ بیٹے تھے حضرت نوح کے. سیکنڈ رائز آف دی مسلم امہ واز انڈر دی لیڈرشپ آف دی ٹرکس، دے آر دی پروجنی آف یافس، یافس علیہ السلام، انہی کے بیٹوں میں گوگ اینڈ میگوگ کا نام بھی آیا ہے تورات میں، جوج اور ماجوج. وہ اصل میں سینٹرل ایشیا کے ماؤنٹینز کو کراس کر کے تو شمالی جو میدان چلتا ہے رشیا وغیرہ کا، اور پھر نیچے وہ منگولیا اور چائنا کے ساتھ، اور ادھر ویسٹ میں پھر وہ اسکینڈینیوین کنٹریز سے ہو کر ادھر سے اتر کر لوگ جو آئے ہیں اینگلو سیکسنز انگلستان میں آئے ہیں یا اور یورپ کے حصے میں آئے ہیں، یہ سب نسل ہے یافس کی. تیسری نسل ہے حام کی، اس میں یہ انڈو گریک اینڈ ایرانی ایرینز سب سے بڑی تعداد ان ایرینز کی کہاں ہے، یہ حام کی نسل سے ہیں. اور شمس نوید عثمانی نے لکھا تھا کہ اب جو اسلام کی اور امت مسلمہ کی قیادت ہے وہ حام کی نسل کو منتقل ہوگی. دی تھرڈ رائز آف اسلام، جس پر میں حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، ہونا ہے، وہ تقدیر مبرم ہے، پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا. علامہ اقبال نے اس خوبصورتی سے کہا ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، تم جہاں کہیں بھی رنگ و بو کا مظہر دیکھتے ہو، خوشنمائی، خوشبو، اچھی بات، اعلی قدریں، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، زاں کے از او آیت آرزو، جس سے کہ آرزو پیدا ہوتی، امنگ پیدا ہوتی ہے. یاز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا حروز اندر تلاش مصطفیٰ است، یا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نور مستعار لیا گیا ہے. یورپ کی ساری ترقی ہوئی ہے قرآن کے اس اصول کی بنیاد پر کہ توہمات کو چھوڑو، ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا. حقائق پر نظر جو ہے وہ جماؤ، اور جسے کہتے ہیں استقرائی منطق، ایک لاجک جو ہے وہ ہے ڈیڈکٹیو لاجک، ایک ہے انڈکٹیو لاجک، انڈکشن، استقرا. استقرا کا آغاز دنیا میں کرنے والا قرآن ہے. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. یہ پوری کائنات اللہ کے سائنس، اللہ کی علامات، اللہ کی آیات سے بھری ہوئی. یہ سارا نقطہ نظر ہے جس نے سائنس کو بنیاد بنایا ہے، سائنس کو کہ اوپر توجہ منعقد کرائی ہے. اور یہ اصل میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کرناتا، تولیتلا جو ٹولیڈو کہلاتا ہے آج، قرطبا جو آج کارڈوا کہلاتا ہے، غرناتا جو آج گرینیڈا کہلاتا ہے، اس کی یونیورسٹیوں سے پڑھنے کے لیے آتے تھے. یہ فرانس کے لوگ چلے آ رہے ہیں، یہ جرمنی کے نوجوان چلے آ رہے ہیں، یہ اٹلی سے آ رہے ہیں، انہی کے زیر اثر رینائسنس ہوا، احیاء العلوم، فلسفہ اور سائنس دونوں کی طرف جو ہے توجہ ہوئی، اور انہی کے زیر اثر اصلاح مذہب، ریفارمیشن، جسے کہ یہودیوں نے ایک خاص ٹرم دے دیا. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس وقت میری گفتگو کا موضوع یہ نہیں ہے. بہرحال ہو سکتا ہے کہ ہندوستان ہی وہ جگہ بن جائے. یہ ہے وہ پانچ نکات جس کی بنا پر میں کہتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان میں، بھارت میں، اور بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کی دعوت کے امکانات بہت وسیع ہیں. ہم فائدہ نہ اٹھائیں یہ ہمارا جرم ہوگا، اللہ کے ہاں ہم اکاؤنٹیبل ہوں گے. اب آج کے موضوع کے دوسرے حصے پر آئیے، مسلمان غیر اسلامی ریاست میں. میں نے عرض کیا تھا کہ اس عنوان سے شاید یہ گمان ہوتا ہے کہ کوئی ملک، شاید پاکستان کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اسلامی ریاست ہے. اسلامی ریاست کا کوئی وجود اس وقت روئے عرضی پر موجود نہیں ہے، لہذا کوئی فرق نہیں ہے. اس پہلو سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، مسلمان اکثریت کا ملک، مسلمان اقلیت کا ملک، کیا فرق واقع ہوا؟ کوئی فرق واقع نہیں، اس لیے کہ اوپر تو نظام جو ہے وہی تاغوت کا نظام ہے، وہی سیکولر نظام ہے، وہی انٹرسٹ بیسڈ اکانومی کا جو ہے نظام ہے، وہی بے حیائی، بے پردگی اور فحاشی کا نظام ہے جو چلا آ رہا ہے، اور جس کو وہ اب سوشل انجینئرنگ پروگرام انڈر دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، سوشل انجینئرنگ جس کے اصول کیا ہے، پروسٹیٹیوشن کو بھی ایک باعزت پیشہ قرار دیا جائے. ان کے لیے نام جو ہے کوائن کیا گیا سیکس ورکرز. ہومو سیکشویلٹی کو بھی ایک نارمل اورینٹیشن قرار دیا جائے. نارمل ہے, نارمل نہیں ہے. نوبڈی شوڈ آبجیکٹ ٹو اٹ. عورت اور مرد بالکل برابر ہوں شادی کے قوانین کے ضمن میں بھی اور ہر اعتبار سے برابر, وراثت میں بھی برابر. اور عورت اگر گھر کا کام کرے تو ویج طلب کر سکتی ہے مرد سے, شوہر سے. اور اگر وہ حمل کی سختیاں برداشت کرے اور وضع حمل کے تکلیف برداشت کرے اس پر بھی وہ معاوضہ مانگ سکتی ہے شوہر سے. اس طرح کی چیزیں سوشل انجینئرنگ پروگرام. معاشرے کا تیا پانچا ہو گیا ان کے ہاں, فیملی لائف کے ٹکڑے ہو گئے, بکھر گئی فیملی لائف ہے ہی نہیں. شادی کا بندھن نہیں, وی آر لیونگ ٹوگیدر, دیٹس آل, وی آر ناٹ میرڈ. بچے بھی ہو رہے ہیں, ہوتا ہے, بٹ وی آر ناٹ میرڈ. اس لیے کہ وہ میرج کے قوانین ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ مرد اس کو گوارا کرنے کو تیار نہیں. آپ نے کسی سے میرج کی اور کچھ دنوں کے بعد آپ کی اس کے ساتھ نیبری طلاق دیں گے, آدھی پوری پراپرٹی, پورا اپنا سرمایہ آدھا دینا پڑے گا. کون مرد اس کے لیے تیار ہو؟ خام خا کا عورت کو تو مرد کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے, وہ رہے گی میرے ساتھ. وی آر لیونگ ٹوگیدر, وی آر ناٹ میرڈ. یہ ہے جو اقبال نے بات کہی تھی, وہ 100% پوری ہو چکی ہے. تہذیب ختم ہو چکی ہے, تہذیب سڈاس بن چکی ہے. مغربی تہذیب, تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اب آپ نے سنا ہوگا بش صاحب واس کہتے ہیں شادی کرو شادی کرو شادی کرو. اب وہاں یہ واس کہنا پڑتا ہے شادی کرو, میرج کے کانٹیکٹ کے اندر بندھو. بہرحال اس وقت کا سارا عالم انسانی بشمول عالم اسلامی کے تاغوت کی گرفت میں ہے, اور یہ تاغوت اصل میں دجالیت ہے. دجل فریب کو کہتے ہیں. اللہ کی ذات کے اوپر اس کائنات کا پردہ آ گیا ہے. ہم اس کائنات کو پوج رہے ہیں, کائنات کو پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, خدا کو بھول گئے. حیات اخروی پر حیات دنیاوی نے پردہ ڈال دیا ہے. دجل, اصل زندگی وہ ہے اسے بھول گئے ہیں اور اس زندگی میں مگن ہے, گم ہے. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. یہ سارا نظام دجالیت کا نظام ہے اور پورے عالم اسلام پر یہ حاوی ہے, مسلط ہے. کوئی ایک ملک بھی اس سے بچا ہوا نہیں. اس پس منظر میں دیکھیے, اسلام ایک اصولی انقلابی دعوت ہے. بدلو اس نظام کو, بدلو اس نظام کو. یہ جتنا کام مشکل پاکستان میں اتنا یہاں ہے, کیا فرق ہے؟ 57 سال ہو گئے ہمیں جو ملک لیا تھا اسلام 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 کی رٹ لگا کر, وہ کہاں اسلام لایا؟ مسجدیں عالیشان بنا دی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ کیا, کہاں اسلام؟ کہاں اسلام کا سیاسی نظام؟ کہاں اسلام کا معاشی نظام؟ کہاں اسلام کا معاشرتی نظام؟ مخلوط معاشرہ ہے. صدر ضیاء الحق نے جب پی آئی اے کو ڈرائی کیا, شراب اس میں سرو کرنی بند کر دی, ورنہ پہلے انٹرنیشنل فلائٹس میں شراب سرو ہو جاتی تھی, لیکن اس نے بند کی. میں نے کہا, اور میں اس زمانے میں ان سے کچھ قریب تھا, میں نے کہا آپ نے بڑا اچھا کام کیا, دنیا تو یہی کہے گی کہ دقیانوسی آدمی ہے, یہ کیا کر رہا ہے. لیکن میں نے کہا آپ نے ایک چیز جو حرام ہے وہ تو بند کر دی ہے, دوسری چیز یہ ایئر ہاسٹیسز جو جاتی ہیں, یہ کون سی شریعت کی روح سے جائز ہے؟ آپ حج پر نہیں جانے دیتے مسلمان عورت کو محرم کے بغیر, حالانکہ عام طور پر ادھیڑ عمر کی عورتیں, بڑی عمر کی عورتیں جاتی ہیں حج کے لیے, محرم کے بغیر نہیں جائے گی, نہ عمرے پر جائے گی. اور یہ جوان لڑکیاں جو جا رہی ہیں, ان میں کے ساتھ کون سا محرم ہوتا ہے؟ چپ خاموش, کوئی جواب نہیں. میں نے کہا کیا کھانے اور ناشتے کی ٹرے جو ہے وہ مرد نہیں رکھ سکتے آگے؟ یہ ہے ہمارا طرز عمل, کہ اسلام کی کوئی ایک چیز قبول سر پر, سر آنکھوں پر, اور دوسری چیز جو ہے پاؤں تلے رون دی جائے, جس کی سزا ہمیں مل رہی. الا خزی فی الحیات دنیا و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب. تو اب میں نے عرض کیا، کوئی ملک ہو، اقلیت میں مسلمان ہو، اکثریت میں ہو، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. ہر جگہ پر اسلام کو ایک اصولی انقلابی دعوت کی حیثیت سے پیش کیا جائے. نمبر تین، اکثریت اقلیت کا مسئلہ تو اس سے حل ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اسوہ کامل ہے محمد رسول اللہ کی ذات مبارکہ. وہ تو اکیلے تھے جب انہوں نے کام شروع کیا تھا. آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دوست پرانے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے چچاچاپ بھائی جو آپ ہی کے زیر تربیت تھے وہی رہ رہے تھے، کیونکہ ان کے والد ابو طالب بہت غریب تھے، لہذا حضور نے انہیں اپنے پاس رکھا ہوا تھا، ان کے اوپر سے بوجھ کم کر دیا. اور آپ کا وہ بیٹا، منہ بولا بیٹا جو غلام تھا، اسے آزاد کر کے بیٹا بنا لیا. یہ چار تھے نا، 1+4=5. اور 10 سال کی محنت، شاق قہ دن رات کی محنت، اور یہ محنت کرنے والا کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے کردار کے اوپر کہیں کوئی چھینٹ بھی نہیں ہے داغ دبا تو بڑی بات ہوتی ہے. بمشکل 100-125 آدمی ساتھ آئے تھے، تو آپ اس اسوے پر چلیں، آپ کو 100 بھی نہ ملے کوئی پرواہ نہیں. کیا جب کس وقت اللہ تعالیٰ دھارے کا رخ موڑ دے، لوگوں کی توجہ ہو جائے. لیکن اصول وہی ہو، دعوت وہی ہو، اور نمبر تین میتھڈالوجی وہی ہو. ڈونٹ بورو دی میتھڈالوجیز فرام دی موومنٹس آف دس ایرا. جب حریت کے ذریعے سے کچھ ہو جائے، اور کوئی دہشت گردی کے ذریعے سے کہیں اسلام آ جائے، دیز آر ناٹ دی میتھڈالوجیز آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الیکشن میں حصہ لینے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، الیکشنز ہوتے ہیں کسی نظام کو چلانے کے لیے، نہ کہ کسی نظام کو بدلنے کے لیے. اگر امریکہ میں کمیونسٹ ہو رہے ہیں اب بھی ہیں، تو کیا وہ الیکشن لڑیں گے؟ وہ تو انقلاب برپا کریں گے، کلاس کانشسنس پیدا کریں گے، ہیو اور ہیو ناٹس کے درمیان ایک مغایرت پیدا کریں گے، پھر وہ ہیو ناٹس کو آرگنائز کریں گے، اور اگر آرگنائزیشن مضبوط ہو جائے تو سم ہاؤ اور دی ادر، بائی ہک اور بائی کروپ، دے ول چینج دی سسٹم. انتخابات کے ذریعے سے سسٹم چینج نہیں ہو. تو میتھڈالوجی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیٹ از دی مسٹ، وی ہیو ٹو فالو اٹ. اس میں کس حد تک کامیابی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لائف سپین میں آپ نے سارا کام کر دیا. 10 برس میں تو بمشکل 125 آدمی ہاتھ آیا تھا، اور اگلے 10 برس میں ٹوٹل ریولوشن کمپلیٹ ہو گیا. آئندہ یہ کبھی نہیں ہو سکے گا. مے بی وی ہیو ٹو ٹیک جنریشن، 3-4 جنریشن میں جا کر بات پوری ہو، لیکن میتھڈالوجی وہی رہے گی. ٹائم فیکٹر جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور یہ عمل یقیناً کافی عرصے سے شروع ہو چکا ہے. وہ احساس میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، وہ احساس اب امت مسلمہ میں بڑے وسیع پیمانے پر ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں، دین ہے. دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. دین تو ہوتا ہی دین تب ہے جبکہ وہ غالب ہو. دین مغلوب ہو گیا تو مذہب ہو گیا. اس اعتبار سے یہ احساس اب کافی بڑے حلقے کے اندر موجود ہے. البتہ میتھڈالوجی کے بارے میں امت مسلمہ بھٹک رہی ہے ادھر سے ادھر. اقبال نے جو شعر کہا تھا کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے. اللہ کا شکر ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اور کسی خود ستائی کے جذبے کے بغیر کہہ رہا ہوں، اللہ نے مجھ پر سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھول دیا. جیسے میں نے پرسوں کہا تھا کہ ایک حدیث نے تاریخ کے ایک بہت بڑے صندوق کو میرے لیے کھول دیا. لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا تَعَلَىٰ بَنِ إِسْرَائِيلَ حَزْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پہ ہوئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوڑے کی دو جوتیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیرت النبی کو مجھ پر کھولا، میں نے اس کا انالیسس کیا، تجزیہ کیا، اور اس سے انفر کیا ہے، اور چیلنج کرتا ہوں دی پروسیس آف اے ٹرو ریولیوشن کین بی ڈیڈیوسڈ، کین بی انفرڈ اونلی فرام دی سیرہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی وجہ کیا ہے؟ تاریخ انسانی کے باقی سارے انقلاب جزوی تھے. فرینچ ریولوشن میں صرف سیاسی نظام بدلا اور کچھ بھی نہیں بدلا. عقائد وہی رہے، اخلاق وہی رہے، معاشی نظام وہی رہا جو پہلے تھا، صرف سیاسی نظام بدلا. بولشویک ریولوشن میں معاشی نظام بدلا، باقی معاشرہ وہی تھا، سوشل ویلیوز وہی تھیں، وہی عیسائیت جو کی تو قائم تھی. صرف ایک ریولوشن ہے پوری ہیومن ہسٹری میں جس نے ٹوٹل چینج کیا، عقیدے بدل گئے، اخلاق بدل گئے، صبح و شام کے انداز بدل گئے، شب و روز کے نقشے بدل گئے، نظام بدل گیا، سیاسی نظام، نیا سیاسی نظام. میں آپ کو بتا چکا ہوں دی ہسٹوریکل رول آف اسلام پر ایم این رائے کی کتاب، پڑھیے اسے. اچھا، اور یہ تاریخی انقلاب، عظیم ترین انقلاب تاریخ کا، یہ ایک لائف سپین میں مکمل ہو گیا. فرینچ ریولوشن کے لیے فکر دینے والے روسو، والٹیئر وغیرہ بیسیو جو ہے صاحب قلم تھے، ان کا ایکچوئل انقلاب برپا کرنے میں کوئی حصہ نہیں. دیور مین آف دی لیٹرز، ڈیسک ورکرز تھے، بیٹھ کر لکھ سکتے تھے، میدان میں آ کر لیڈ نہیں کر سکتے تھے. یہی وجہ ہے کہ فرینچ ریولوشن بڑا بلڈی ریولوشن تھا، بہت خون بہا ہے، فساد، ہنگامہ. دیر واز نو لیڈر، لیڈر لیس موب. ایک فکر تو آ گیا لیکن موب تو بالکل لیڈر لیس تھا. بولشویک ریولوشن کے اندر میں نے بتایا آپ کو، اس کا فکر دینے والے مارکس اور اینجلس، وہ تو جرمنی میں بیٹھ کر کتاب لکھی ہے اور وہ تکمیل اس کی ہے داس کیپیٹال کی، انگلستان کے اندر. انگلستان میں آج تک وہ انقلاب نہیں آیا. یہ بولشویکس اینڈ بولشویکس نے رشیا کے اندر اور عین وقت کے اوپر آ کر لینن نے اس کی قیادت سنبھال لی، ہائی جیک کیا. ادروائز دی بولشویکس ور مور امپورٹنٹ. بہرحال یہاں یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ ایک شخص سے دعوت شروع کر رہا ہے، تنکا تنکا لا کر اپنا گھونسلہ بنا رہا ہے، اور پھر وہی شخص جو اسٹریٹ پریچر تھا وہی آرمیز لیڈ کر رہا ہے. تو میتھڈالوجی آف اے ریولوشن کین بی ڈیڈیوسڈ اونلی، دی اونلی سورس اف یو وانٹ ٹو نو واٹ از دی میتھڈالوجی آف اے ٹرو ریولوشن، دی اونلی سورس از دی سیرہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا حدیث نبوی کہ حضور نے پانچ ادوار گنوائے تھے اپنے دور سے لے کر، دور نبوت، دور خلافت علی منہاج النبوہ، جسے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں. حدیث میں لفظ ہے خلافہ علی منہاج النبوہ، نبوت کے نقش قدم پر خلافت. پھر تیسری کاٹ کھانے والی ملوکیت، چوتھی غلامی والی ملوکیت، جبکہ انگریزوں کے غلام ہو گئے، فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے، اطالویوں کے غلام ہو گئے، اسپینیئرز کے غلام ہو گئے، ڈچ کے غلام ہو گئے، پورچوگیز کے غلام ہو گئے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا، اور اس کے ضمن میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا ذری قول ہے، لن یصلح آخر ھذہ الامۃ الا بما صلح بہ اولھا. اس امت کے آخری حصے کی، آخری حصہ کون سا ہوگا؟ خلافت علی منہاج النبوت. آخری حصے کی اصلاح ہرگز نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریق پر جس طریق پر کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جب دیکھتے ہیں محمد کا نقشہ مکے میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی تھا یا نہیں تھا یہ تو علیحدہ ہے، لیکن نبیوں کا سا نقشہ ہے، درویشی ہے، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، وہ دعائیں دے رہے ہیں، پتھراؤ کیا جا رہا ہے، وہ پھر بھی بد دعا نہیں دیتے، درویشی، دعوت، تبلیغ. جیسے مسیح کبھی وہاں گئے واس کر رہے ہیں، کبھی وہاں گئے واس کر رہے ہیں، کبھی وہاں گئے واس کر رہے ہیں، ایسے حضور اسٹریٹ پریچنگ بھی کر رہے ہیں. جو میلے ہوتے تھے، بازار لگتے تھے، ان میں جا کے تبلیغ کرتے تھے، تقریریں کرتے تھے. تو یہ نقشہ تو ہے، نقشہ یہ تو ہے، وہ تھے یا نہیں تھے اس کو چھوڑ دو، لیکن یہ نقشہ جو ہے نبیوں کا ہے. بٹ ہیئر ہی فیلڈ، اور ان کے کہنے کے مطابق ہی ہیڈ ٹو رن اوے ٹو فلی، دے کال اٹ دی فلائٹ ٹو مدینہ، ہجرت نہیں کہتے وہ، فلائٹ، فرار. لیکن اب مدینہ میں جا کر تو ایبسولیوٹلی نیو محمد کمز ان اور آئیز. ہی از اے کمانڈر آف آرمی، ہی از اے اسٹیٹس مین، ہی از دا رولر آف اے گورنمنٹ، ہی از اے اسٹیٹس مین، دیر ہی سکسیڈیڈ. محمد فیلڈ ایز اے پروفیٹ بٹ سکسیڈیڈ ایز اے اسٹیٹس مین. چنانچہ اسی کو، اس تضاد کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے منٹگومری واٹ، پروفیسر منٹگومری واٹ، اس نے دو کتابیں لکھی سیرت پر، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، ٹو ہائی لائٹ دی ڈفرنس، دی کنٹرڈکشن. اور محمد ایٹ مدینہ کے اندر اس نے جتنے بھی ہو سکتے تھے تعریف کے کلمات، تعریف کے اوصاف اور ان کی سپرلیٹیو ڈگریز استعمال کر لی. معاملہ فہمی، دور اندیشی، انسان شناسی، موقع شناسی، ہر شے کے اعتبار سے محمد بہت ٹاپ پر، بہت ٹاپ پر. کتنی بڑی بات کی جاتے ہی یہودیوں کو جکڑ لیا ایک معاہدے کے اندر، میثاق مدینہ کے اندر، تو اس کی ساری تعریف کرتے. اس لیے مسلمان بھی دھوکہ کھاتے کہ یہ تو حضور کا بہت تعریف کرنے والا ہے. جنرل ضیاء الحق صاحب نے ہمارے ہاں جب سیرت کے جلسے شروع کیے تھے تو جو مرکزی جلسہ سیرت کا اسلام آباد میں شروع کیا تھا اس میں اس کو بلایا تھا ایز اسپیکر، حالانکہ وہ اصل میں دو کتابوں کے ذریعے یہ کنٹرڈکشن کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ محمد مدینے والا کچھ اور ہے، مکے والا کچھ اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال میں نے اس میں استداد کو رفع کیا ہے کہ یہ ایک ریولوشنری پروسیس کے مختلف تقاضے ہیں، مختلف سٹیجز ہیں، اور ان کے اندر بڑی حکمت ہے. یہ کتاب میں نہیں کہہ سکتا یہاں ہے یا نہیں ہے، بہرحال امید ہے کہ اب کچھ نہ کچھ حالات جس طرف جا رہے ہیں تعلقات کی بحالی پر، تو کتابوں کا آنا جانا جو ہے آسان ہو جائے گا. اس کا مطالعہ کر کے پھر سمجھنا چاہیے. اب میں آخر میں علامہ اقبال کے دو شعر جو ہیں، میتھڈالوجی آف محمد کو جس نے سمرائز کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک مکالمہ نقل کرتے ہیں. کس کیفیت میں ہوں گے، کیا کس عالم میں ہوں گے جب یہ شعر کہے. گفتند جہان ماں آیا بے تمی سازت، اللہ نے مجھ سے کہا ہے اقبال ہم نے تمہیں جس دنیا میں بھیجا ہے وہ تمہیں اچھی لگی، اچھی ہے، سازگار ہے تمہارے لیے. گفتم کے دمی سازت، میں نے کہا نہیں مجھے پسند نہیں، یہ تو ریپریسیو ہے، یہ ایکسپلائٹیٹو ہے. ایک اور شعر ہے ان کا اردو کا، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. تو مجھے تو پسند نہیں ہے یہ دنیا. گفتم کے نمی سازت، گفتنج کے برہم زن، اچھا توڑ دو اس کو، پھوڑ دو، ختم کر دو اس کو. اور کیسے کرو؟ دو مصروں میں، با نشہ درویشی درساز و دمادم زن. پہلا مرحلہ درویشی کا ہے، دعوت کا ہے، تبلیغ کا ہے، تمہیں جو کہا جائے، پاگل کہا جائے، مجنون کہا جائے، شاعر کہا جائے، ساحر کہا جائے، مسحور کہا، سنو اور برداشت کرو، برداشت. مار کھانی پڑتی ہے کھاؤ، پتھراؤ ہوتا ہے سہو اپنے جسم اثر پر. بانش ہے درویشی درساز و دمادم، بدھ مت کے بھکشو بن جاؤ. لیکن کیوں پختہ شوی، جب پختہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، معتدم تعداد میں لوگ تمہیں مل جائیں، وہ منظم ہوں، وہ سم و تعاد کی پابندی کرتے ہوں، وہ اپنے وجود پر اپنے گھر میں اسلام نافذ کر چکے ہوں، اگر یہ طاقت حاصل ہو جائے، جو پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن، تو اپنے آپ کو سلطنت جم کے ساتھ ٹکرا دو. یہ پروسیس ہے مدینے کا. پہلا مصرع ہے مکے کا، با نشہ درویشی درساز و دمادم زن. کرو محنت، کرو محنت درویشی کے ساتھ، کیے جاؤ، کیے جاؤ. فار 30 لانگ ایئرز اٹ واز درویشی. صحابہ کو منع کر دیا گیا تھا، تم کوئی جواب نہیں دو گے، نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آفینس ایون ان سیلف ڈیفینس. با نشہ درویشی درساز و دمادم زن، کیوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن. اب تمہیں اس اللہ کی حکومت قائم کرنی ہے، سلطنت جم سے ٹکرا جاؤ، توڑ پھوڑ دو، برہم زن، توڑ پھوڑ کر رکھ دو اس غلط نظام کو. یہ ہے طریق محمدی دو مصروں کے اندر. تو میرے نزدیک مسلمان، چاہے وہ مسلم اکثریت کے ممالک میں رہ رہے ہوں، لیکن وہاں اسلام کا نظام نہیں ہے، یونیورسل ہے اس وقت، سیکولرزم یونیورسل ہے، اکانومی کا نظام، سود کا، بینک کا، یونیورسل، تہذیب وہ مخلوط تہذیب جس میں شرم، حیا، عفت، عفت، عصمت کے تصورات اب اڑ جائیں گے، ایویپوریٹ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. یہ کوئی دن کی بات ہے، مرد ہوش مند اقبال نے کہا تھا، غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی. عورت کو اوٹ بھی درکار نہیں ہوگی کہ کہیں اوٹ میں ہو کر اس کے ساتھ جو ہے وہ زنا کیا جائے، کھلم کھلا بھی ہو تو کیا حرج ہے. یہ کوئی دن کی بات ہے، مرد ہوش مند، غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی. اور اس طرف جا رہا ہے پورا پروگرام، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کے تحت ہوا ہے. پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی قاہرہ میں، قاہرہ، پھر ہوئی بیجنگ، دونوں طرف سے ایشیا کو جکڑنے کے لیے، کہ اس لیے کہ ابھی ایشیا میں اور خصوصاً مسلمان ممالک میں اور یقیناً ہندوستان میں بھی فیملی سٹرکچر ابھی مضبوط ہے، ابھی بزرگوں کا کچھ ادب ہے، لحاظ ہے، والدین کی خدمت ہے، ہے ابھی شرم اور حیا کے کچھ اثرات ہیں، اگرچہ ہمارا ایلیٹ طبقہ جا چکا ہے، مغربی رنگ کے اندر رنگا جا چکا ہے، لیکن یہ کہ ہیں. اور اس کو توڑنے کے لیے ادھر کائرو کانفرنس، ادھر بیجنگ کانفرنس، پھر بیجنگ پلس فائیو کانفرنس انڈر دی آسپسز آف یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، اور اس کا فیصلہ کیا ہے؟ سوشل انجینئرنگ پروگرام. اب اس پورے سوشل سٹرکچر کو توڑ کر ایک نیا سٹرکچر لانا ہے، عمارت کو گرا کر نئی عمارت بنانی ہے. گفت رومی ہر بنائے کوہنا کا بادا کنند، تو ندانی اولا تعمیر را ویرا کرند. گفت رومی نے کہا ہے کہ جو بھی کوئی بنائے کوہنا ہے، پرانا نظام ہے، اس کو اگر آپ تلپٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور نیا نظام لانا چاہتے ہیں، تو پہلے نظام کو گرانا پڑے گا، پہلی عمارت کو گرانا پڑے گا. تو یہ سوشل سٹرکچر جو ٹوٹ پھوٹ چکا ہے ویسٹ میں، اب وہ چاہتے ہیں کہ ایسٹ میں بھی ٹوٹ پھوٹ جائے. بہرحال ہمیں جو اصل موضوع تھا، مسلمان غیر اسلامی ریاست میں، مسلمان ایک داعی امت کا نام ہے، یہ قوم نہیں ہے، امت ہے، ہم مقصد لوگوں کا مجموعہ. ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. داعی بن کر کھڑے ہوں اور یہ دعوت ریولوشن اورینٹڈ ہونی چاہیے، نظام کو بدلنے کی تیاری کرنے والی دعوت، کہیں بھی ہوں، مسلم مائنورٹی کنٹری میں ہو، مسلم میجورٹی کنٹری میں ہو، یہاں تک کہ چاہے اکیلا ہو کوئی شخص دنیا کے اندر کسی ملک میں، ہی ہیز ٹو ڈو اٹ، اگر وہ مسلمان ہے، بلکہ صحیح معنی میں اگر وہ بندہ مومن ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.